یہ عنوان پچھلے اتوار یعنی مولا کی ولادت کے جشن کی مناسبت والے موضوع کا دوسرا حصہ ہے، لیکن اس عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو مختصر سی باتیں، جس کے بعد مسلسل تقریر ہوگی تو شاید مسائل کا حصہ بھی آج صحیح انداز سے نہ آ سکے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت، پہلی سے مطلب آج کے درس میں تلاوت کی جانے والی دو آیتوں میں سے پہلی، ایک ایسے عملی یعنی پریکٹیکل مسئلے کو سمجھا رہی ہے جس کی ضرورت تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے ہر دور میں رہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ مولا کا زمانہ اور خصوصیت کے ساتھ آج کا زمانہ، اس آیت کے پیغام کو اور زیادہ سمجھنے کا زمانہ ہے۔ یہ آیت میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آج کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ یہ آیت قرآن کی ان آیتوں میں سے بھی شامل کی گئی، قرآن کی ان آیتوں میں بھی شامل کی گئی کہ جو آیتیں اصول فقہ کی آیتیں کہلاتی، اس میں بہت ہی اہم اصول کیا گیا جو ہماری فقہ کے اندر بھی کئی جگہ بلکہ اکثر جگہ ضرورت پڑتی، اور اصول صرف یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی آدمی کوئی خبر لا کے دے، چاہے وہ دنیاوی امور کے بارے میں ہو اور چاہے وہ آخرت کے امور کے بارے میں، چاہے اس کا تعلق موضوعات سے ہو اور چاہے اس کا تعلق احکام سے، ایک چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی نبأ یعنی خبر لاتا، نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خبر لانے والا، نبأ معنی خبر، نبی معنی خبر لانے والا، جب کوئی فاسق خبر لاتا ہے فتبینوا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی اس پہ بھروسہ نہ کرنا، تحقیق ضرور کرنا۔ اور اسی سے پھر یہ مسئلہ نکلا کہ اگر عادل کی خبر پہ بھی تحقیق ضروری تو فرق کیا رہا عادل و فاسق؟ ہماری فقہ کی پوری بنیاد اول نجاست سے لے کے آخر قصاص و دیات تک، عادل خبر لائے، عادل کی گواہی ہو، عادل کو اطلاع دے، مان لینا، فاسق کی خبر کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جیسا میں نے کہا کہ ہر دور کا اصول ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ہر زمانے میں یہ بات چلے، جسے یہ کہا جائے کہ جب کوئی ہمیں کوئی خبر دے تو ہم پوچھتے ہیں سب کو کیا، کتنی اتھینٹک ہے یہ خبر، اور اتھینٹک ہونے کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جملہ اور کہا تھا، لیکن یہ اصول خاص طور پر مولا کے زمانے میں بہت اہم بن گئے، جب ایک ایسا پروپیگنڈا میرے مولا کے خلاف شروع ہوا کہ جس کے نتیجے مسلمان علی کے زمانے ہی میں علی کے بارے میں یہ تصور بنا کے بیٹھے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، 100 200 500 سال گزرے تو دوسری بات، اس وقت جب علی خود موجود اور علی کے بارے میں یہ تصور، یہ اس پروپیگنڈے کا کمال کہ جسے آج باقاعدہ سائنس بنا دیا گیا، لیکن بہرحال اس کا آغاز مولا کے زمانے میں ہوا۔ ایک جملہ میں نے 2-3 درس پہلے کہا تھا، اسے ہلکا سا دوہرا، ہلکا سا، وہ یہ کہ پروپیگنڈے کو ایسی سائنس بنانے والا عالم اسلام کا ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی کوئی مناسبت ہمارے آج کے درس کے اطراف میں تھی، لیکن اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا، یہ درس آج کا درس بھی وہ خصوصیت ذہن میں رکھ کے دیا جا رہا کہ کس تاریخ کو ہو رہا اور اس تاریخ کا عالم اسلام سے کیا تعلق، غالباً سی این این کی وجہ سے لوگ اس کے تو عادی ہو گئے کہ روزانہ کے اہم اہم واقعات یا اس ہفتے کون سے واقعات پیش آئے. باقاعدہ اس پروپیگنڈے کی ٹیکنیک کو فن اور سائنس کی منزل تک پہنچانے والا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی کے سامنے, علی کے زمانے میں, علی کے ہوتے ہوئے, علی کے بارے میں وہ ساری باتیں پھیلائی, جس کے نتیجے میں جب یہ خبر پھیلی کہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی تو عالم اسلام اس لیے اس خبر پہ یقین نہیں کر رہا کہ مسجد تو مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ, علی مسجد میں پہنچے کیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا, ضرور یہ واقعہ غلط. اب میں اس وقت اس طرف نہیں جا رہا ورنہ مجھے خود ڈر کہ میں بہتا چلا جاؤں گا یا بہتا چلا جاؤں گا اس موضوع پہ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے اپنے مولا کی تاریخ, یہ رجب کا مہینہ تو اس بار جتنے درد ہیں مولا کے حوالے سے, ہم نے اپنے مولا کی تاریخ میں یہ دیکھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا آج کے درس کے شروع میں دوسرا جملہ یہ تھا کہ کتنی ہی ضرورت آج بھی غیبت امام کا یہ زمانہ پروپیگنڈا ایک ایسا ہنر اور فن بن کے رہ گیا کہ رات کو دن اور دن کو رات, مرد کو عورت اور عورت کو مرد بڑے آرام کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا. چنانچہ آج کے دور میں تو قرآن کی یہ آیت کہ جب کوئی خبر لے کے آتے تو پہلے تو یہ دیکھو کہ جو خبر لا رہا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا, جب تک کہ اس کی حیثیت کا تعین نہ ہو جائے اس خبر کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ اسلامی انقلاب ایران کے بعد مسلسل مختلف حوالے سے کوششیں ہو رہی, صرف اس انقلاب کو ناکام بنانے ہی کی نہیں بلکہ اس کی بھی کہ آئندہ ایسی کوئی تبدیلی آنے بھی نہ پائے. چنانچہ اس کے اندر مغربی میڈیا کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا اور یہ سلسلہ اب اس طرح سے جاری, بی بی سی ہو کہ سی این این, ٹائم میگزین ہو کہ یورپ کے دوسرے جریدے, کسی کی بھی اس خبر پہ بھروسہ نہ کیجیے گا کہ آج ایران میں کیا ہو رہا ہے, علماء کا آپس میں کیسا ٹکرا ہو. اب ایک بات جو آج کراچی میں بیٹھ کے سمجھانا مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں امامہ, ابا اور خبا یہ وہ لباس نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور ہے. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ خاص حد تک کوئی علم حاصل کرے اس کے بعد ہی اسے یہ لباس پہننے کی اجازت. چنانچہ ہم جب کسی کو یہ لباس پہنا دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ اس نے کم از کم اتنا علم تو حوضے میں حاصل کیا ہوگا, وہاں اس سے بالکل برعکس. تو حوضے کی پہلی کلاس میں جسے ہم اپنی زبان میں کے جی کلاس کہتے ہیں اس میں بھی داخلہ لیتا ہے تو یہ وہاں کا یونیفارم ہے, اسے یہ لباس پہننا پڑوں گا. اور پھر کیونکہ ویسے ہی اسلام عام آدمی کے لیے بھی امامہ پہننا نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ نماز جماعت یا نماز تو عام آدمی کے لیے بھی بڑی تاکید آئی. تو یہ اس کی اس کو ایک نشانی نہ سمجھ کہ اگر کسی مغربی میڈیا کسی امامہ پہنے ہوئے آدمی کے حوالے سے کوئی بیان یا کوئی خبر آ رہی تو آپ نے کہا کہ عالم عالم تکرار, یعنی ہر امامہ پہننے والے کو آغائے کوئی اور امام خمینی کے لیول کا سمجھ کے آپ کو خبر نہ سنیں نہ اس مضمون پہ کوئی توجہ. بات تو بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی لیکن چوں مولا کے حوالے سے اس رجب کے درد ہو رہے ہیں اور مولا کے زمانے میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی کہ علی کی مخالفت, بہت احتیاط والا جملہ ہے, فقط ان لوگوں کو میدان میں نہیں اتارا گیا کہ جو معاشرے کی نگاہ میں عام سے آدمی ہیں بلکہ ایسے ایسے لوگ علی کے خلاف میدان میں اتارے گئے کہ جن کا کس اعتبار سے احترام یا نام تھا کہ انہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا, ان کی رسول سے کوئی رشتہ داری اور یہ رسول کے ساتھ خاصا عرصہ رہے, تو وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا. اور یہی مسئلہ ہمارے یہاں آج بھی پیش کیا جا رہا. چنانچہ جب تاریخ اسلام علی کی مخالفت یہ تحریک چلانے والا دنیا سے رخصت ہوا تو صاحبان ایمان نے پتہ نہیں خوشی کے موقع پر کتنی نظر و نیاز کا اہتمام کیا, کتنے گھروں میں صرفہ بچھایا گیا اور کتنے گھروں میں منتیں پوری ہوئی. کہ باقاعدہ اگر اس زمانے میں کوئی مومنین کی بستیوں میں نکل جاتا تو ہر طرف اسے مٹی کے بوندوں میں نظر و نیاز کی چیزیں نظر آتی. اور غالباً یہ طریقہ کار اب تک صاحبان ایمان میں رائج ہے. اس معروضے کے بعد آئیے جو آج کا اصل موضوع ہے. آج کے اصل موضوع پہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر معذرت کر لی جائے, کیونکہ یہ معذرت خطبے کے فوراً بعد بھی ہو چکی جب سے چار مومنین یہاں بیٹھے ہوئے. ایک بار پھر اسے دوہرا دوں اور اپنے عنوان پہ آ جاؤں. وہ یہ ہے کہ آج کا درس مولا کی زندگی کے اہم پہلو کے حوالے سے, مگر کچھ ایسی مسلسل گفتگو کہ شاید آخر درس تک ہمیں مسائل کو الگ سے بیان کرنے کا موقع نہ ملے. یہ میں نے لفظ الگ استعمال کیا ہے کیونکہ تقریر کے درمیان کچھ مسائل آتے رہے ہیں. الگ سے بیان کرنے کا موقع نہ ملے. ایک ایسا موضوع تھا جس پہ بات کرنے کی تمنا کافی عرصے سے تھی, لیکن آج ایک تو چونکہ 650 درس بنا, مجھے نہیں معلوم کہ 650 کون سے نمبر کی جبلی ہوتی, اس لیے کہ 3-4 جبلیوں کے بعد میرا علم جواب دے جاتا. سلور سنی ہے, گولڈن سنی ہے, ڈائمنڈ سنی ہے, پلاٹینیم جبلی سنی, 650 کی کون سی ہوگی یہ آپ میری معلومات میں بعد میں اضافہ کریں. فی الحال درس بھی 650 ہے, مہینہ بھی اتفاق سے رجب کا ملا. ایسی جبلیاں کئی آ گئی مگر مہینہ کوئی اور, اور ساتھ میں کچھ حالات زمانہ بھی ایسے بن گئے. اور چوتھی بات یہ کہ ابھی انقلاب اسلامی کی مخالفت کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی تو اس سے زیادہ اہم چیز بھی ذہن میں آ رہی. چنانچہ ہمارے آج کے درس 650 کا عنوان جامیر المومنین اور علم فقہ. یہ دوسرا حصہ ہے پچھلے درس کا. پچھلا درس اس جملے پہ اختتام کو پہنچا کہ کیسا علی آپ کو چاہیے, اس لیے کہ ہم اور آپ جیسا علی چاہتے ہیں ویسا علی تو اس کائنات میں کوئی گزرا ہی نہیں. کہ اپنے فضائل کے اعتبار سے ہو معصوم علی اور نظام چلائے دشمنان اہل بیت پر, ایسا علی کائنات میں کوئی نہیں. اگر معصوم علی چاہیے تو اس کا نظام بھی وہی عدل و تقوی کا نظام ہوگا جس کی زد ہم پہ پڑے. اور اگر آپ کو نظام وہ چاہیے, ایسا علی چاہیے کہ جس کا نظام ہو لاپرواہی والا, تو پھر آپ کو علی بھی ویسا چاہیے جو غیر معصوم بلکہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر. یہ پچھلی تقریر تھی, اس کا آخری جملہ کیسا علی چاہیے. اب اگر آپ نے کہا ہمیں تو ویسا ہی علی چاہیے جیسا اللہ نے بنایا, تو پھر اس کے ساتھ یہ نظام لینا پڑے گا, اس کا کیس پڑے گا. اچھا اب یہ جو ہمارا عنوان ہے, پہلے اس عنوان کی بھی ایک تمہید سن لیں. آج کچھ نامعلوم اور کچھ معلوم وجوہات کی بنا پر علم فقہ کی مخالفت شروع ہو گئی. اچھا ایک جملہ میں اور دہرا دوں جو میں نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے آج کے درس کا موضوع وہ ہے جو پہلے درس کا موضوع تھا. جب آج سے 23 پہلے اس درس کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت بھی ابتدائی اور تمیزی درس اسی علم فقہ کے حوالے سے تھا. کہ جب نہ توضیح پڑھنے کا شوق تھا نہ مسائل کو سمجھنے کا, مگر اس وقت یہ موضوع آیا تھا فقط یہ بتانے کے کہ یہ درس کیسے چلے گا. آج 650 تقاریر کے بعد یہ موضوع آ رہا یہ دیکھتے ہو کہ اتنا زیادہ فقہ کا رواج ہو گیا کہ بہت بعض لوگوں کے اس کے رد عمل ایک فقہ مخالف تحریک جنم لے گئی. نیوٹن کا یہ اصول فقط مادی چیزوں کے حوالے سے نہیں ہوتا کہ ہر عمل کا مساوی اور مخالف جنس میں رد عمل ہوتا, لیکن کیا علم فقہ پر اس اصول کا اطلاق ہوگا؟ آئیے بہت ہی سرسری میرا اصل موضوع جو ہے وہ اس کے پاس قرآن کریم کی جس دوسری آیت کی آج تلاوت کی ہے وہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی آیت شروع والے چھوٹے سے معروضے سے متعلق بھی تھی اور آج کی اصل موضوع سے. پہلی آیت یہ ہے کہ کوئی فاسق خبر لائے تو فتن بھروسہ نہ کرو. اب دوسری آیت یہ آ رہی ہے کہ دین کے حوالے سے کس کی خبر پہ بھروسہ کرنا. لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم, سورہ توبہ. یہاں خون و مال صادقین کی آیت کے فوراً بعد یا دو تین آیتوں کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر قوم ہر گروہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو بھیجے. لے جیسا فقط ہوں پھر بھی تاکہ یہ دین کی فقہ حاصل کر کے آئے. لفظ فقہ کے عربی میں معنی ہے سمجھنا. یہ سمجھنا دنیاوی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, دینی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے. قرآن مذمت کر رہا کہ دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے تم اپنے درمیان میں سے گروہ کو کیوں نہیں بھیجتے ہو. لیکن جب یہ گروہ جائے اور واپس آئے تو اسے گھر میں نہیں بیٹھنا. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم, البتہ جب واپس آ جائیں. مقصد یہ کہ جب علم حاصل کر نیم ملا یا آدھے جاہل آدھے عالم بن کے نہیں, جب اپنے ہدف کو مقصد کو حاصل کر. وَلْيُنذِرُوا, ایک ذمہ داری قوم کے فرار بھائی کے اپنے میں سے انتخاب کرو اور پھر ایک ذمہ داری جانے والوں کی فرار بھائی. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم, جب یہ رجعت کریں یعنی واپس آئے تو اپنے قوم کو ڈرا. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, شاید ان کی قوم ڈر جائے, سبق حاصل کر لے, سدھر جائے. یعنی اس آیت کا آخری ٹکڑا وہ جملہ جو تقریباً پوری تاریخ تشیعوں میں ہمارے مراجع دہراتے رہے ہیں, لیکن خاص طور پر امام خمینی, اور وہ یہ کہ ہم نتائج کے متعلق قرار نہیں دیے گئے. یعنی اللہ نے ہماری ذمہ داری یہ نہیں قرار دی ہے کہ قوم کو ایسا کر دو. نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں, عمل اور کوشش ہماری ذمہ داری. اور یہ آیت بھی اس کی گواہی دے رہی. یہ نہیں کہا کہ اپنی قوم میں شوق پیدا کرو شاید کچھ لوگ چلے جائیں. جانے کی بات نہیں تو شاید نہیں کہا, بھیجنا پڑے. یہ لوگ علم حاصل کر کے آئے تو یہ نہیں کہا کہ شاید یہ لوگ تبلیغ شروع کر دیں. نہیں, وَلْيُنذِرُوا, انہیں تبلیغ شروع کرنا. لیکن جب نتیجے کی باری آئی کہ قوم سدھری کہ نہیں سدھری, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, شاید ان کی بات کا قوم پہ کوئی اثر ہو جائے. تو جانا یہ شاید نہیں ہے, یہ ضروری. واپس آ کے تبلیغ کرنا شاید نہیں ہے, ضروری, مگر نتیجہ نکلنا. اکثر لوگ آج کل تو بڑے بڑے مراجع کا حوصلہ فرض کرنے آ جاتے ہیں کہ جی آپ لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں, قوم کی تو وہی حالت. آپ لوگوں نے جب سے اتنی محنتیں کی ہیں اور زیادہ بری حالت ہو گئی. آخری جملہ آیت کا بتا رہا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری نہیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تم نے اپنا کام انجام دے دیا, قوم کو انتظار کر دیا, شاید وہ سدھر جائے شاید نہ سدھر, تمہارا اس سے کیا تعلق. جب آخر قرآن یہ بات رسول تک سے کہہ دی, جائے رسول انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, تمہارا کام خالی تذکرہ کرنا, تم ان کے نگہبان چوکیدار پہرے دار دراوا نہیں ہو کہ ان کو سیدھے راستے پہ چلاؤ. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, ایک دن تو ان کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا, حساب کتاب ہم کر لیں گے. جو پیغمبر تک سے کہہ دی کہ 13 سال مکے میں اتنی محنت کی, پتا چلا 50 آدمی مسلمان ہوئے, یہ بھی نہ ہو. تم خالی مذکر تذکرہ کرنے والے, مستحصر نہیں ہو. مستحصر وہ لفظ ہے کہ جو سواد سے بھی ہے اس کے سیر بھی لکھا, سورہ غاشیہ کی آیت ہے. خلاصہ یہ کہ یہ آیت بتا رہی کہ ایک گروہ کی ذمہ داری رہے گی معاشرے میں علم فقہ کو پھیلانا, قوم کی ذمہ داری رہے گی ان کی بات سننا. لیکن یہ وہ آیت قرآن کی جہاں سے علم فقہ کا آغاز ہوا, اور اب ذرا سر علم فقہ کو سمجھنے والا اسے پتا کہ تمام علماء اسلام متفق کہ کائنات کا سب سے افضل علم فقہ کہلاتا. کیوں؟ اب وجہ دیکھیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ انسان کی خلقت کا اور دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد, اسے صرف علم فقہ پورا کرنا. اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ عبادت کریں یعنی پروردگار کی اطاعت. کون سا علم یہ بتاتا ہے کہ اطاعت کا طریقہ کیا؟ علم سلام یعنی علم اصول دین یہ تو بتاتا ہے کہ کس کی اطاعت کرنا. اس کے بعد اس علم کا کام ختم ہو گیا. یہ نہیں بتاتا ہے کہ اطاعت کیسے کرنا. اچھا اطاعت کب کرنا؟ بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک. یہ علم تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، تاریخ کا ہو، رجال کا ہو، اصول دین کا یعنی علم سلام ہو، وہ سارے علوم محدود ہیں. علم فقہ اس علم کا نام یہ بتاتا ہے کہ بالغ ہونے سے لے کے مرتے دم تک خدا کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. علم فقہ جس طریقے سے آج آپ کوئی بھی مشینری خریدیں ساتھ میں کتابچہ ملتا ہے اس کمپنی کی جانب سے کہ جس نے یہ چیز بنائی. چاہے پیسے ریکارڈر خریدے، چاہے پی سی آر خریدے، چاہے فوڈ فیکٹری خریدے، چاہے کار خریدے، چاہے اے سی خریدے، کمپنی کی جانب سے کتابچہ ملتا ہے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ دس، یا یہ کہ اس کا فنکشن کیا ہے، کس طرح سے اس کو چلانا. اس کتابچے کا نام ہے علم فقہ. جو بچہ اس دنیا میں بھیجا گیا یہ بچہ جب تک اس دنیا میں رہے گا تو یہ عمل کیسے کرے گا، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ آپریٹ کیسے کرے گا، اس کی گائیڈ، اس کا مینول کیا طریقے کا، اس کا نام ہے علم فقہ. تو علم فقہ ویسے علم اصول دین کے بعد جب تک کہ خدا کو نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا، امام کو نہیں پہچانا، عمل کا فائدہ کیا. لیکن علم اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آپ کے پاس پانچ دلیلیں آ گئیں، ایک توحید کی، ایک عدل کی، ایک رسالت کی، ایک امامت کی، ایک قیامت. اب اس علم ہمارا کام ختم ہو گیا، اب اس کو بڑھا تو سکتے ہیں لیکن جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. علم فقہ کے ساتھ مسئلہ یہ کہ یہ انسان کی زندگی کے پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتا. اس کی ضرورت ہر دن ہے، ہر گھنٹے ہے اور ہر منٹ ہے. لیکن اب میں اس وقت حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو ایک گھنٹے کا درد ہو جائے گا. لیکن آج پتا نہیں کیوں بعض حضرات اس علم میں فقہ کی مخالفت پر باقاعدہ لنگوٹ کس کے میدان میں گزرے. ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت ہی میں بھونڈی مثال دینے جا رہا ہوں، بلکہ گھبرا بھی رہا ہوں کہ کیا یہ مثال علم میں فقہ جیسے اہم اور شریف علم کے لیے مناسب ہے کہ نہیں. لیکن اردو کا ایک بہت مشہور ناول ہے آگ کا دریا، 1500 صفحے کا ہے غالباً. پہلی مرتبہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا ہمیشہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جس نے ایک مرتبہ دل کڑا کر لیا، جس کے شروع کے 100 صفحے بڑے ہی خشک اور بہت ہی بورے، جو وہاں سے گزر گیا پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ رات کو سوتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ اس کو ختم کر کے چین کرے. ختم نہ کرے چین نہیں لیتا. اب علم فقہ کی ایک مخالفت کی وجہ یہ کہ عام طور پہ ایک نیا آدمی جب علم فقہ کی کتاب کھولتا، بیت الخلاء کے آداب، پیشاب کی نجاست پاک کرنے کا ذریعہ، اچھا اسے ابھی یہ پتا نہیں کہ خود یہ چیزیں کتنی اہم، وہ اردو کے اس محاورے کو جو ہر جگہ نہیں چلے گا کہ چاول کی دیر کا ایک دانا دیکھ کے اندازہ ہو جاتا، وہ ایک دانا دیکھتا کہ پیخانے کی جگہ پتھروں سے کس طرح پیک پاک کی جاتی ہے، کہتا ہے لا حول ولا قوۃ، یہ بھی کوئی علم ہوگا، سمجھتا ہے یہاں سے آخر تک سب ایک جیسا. اگر کہ یہ پہلا مسئلہ بھی انتہائی ہے، یہ بھی لا حول ولا قوۃ کہنے کا مسئلہ نہیں، لیکن ایک نئے آدمی کی بات آ رہی. تو ایک تو اس علم کی مخالفت اس لیے ہوتی، جیسے جگر مراد آبادی کا ایک مصرع کہ ہائے ظالم تو نے بھی ہی نہیں، وہ جو شراب کی مخالفت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں ہے اس لیے تو شراب کی مخالفت کر رہا، اگر کہ وہاں تو بہت اچھا ہے کہ ہم نے نہیں پی. لیکن فقہ کی ایک مخالفت کا سبب یہ کہ اس شخص کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کون سا علم، وہ شروع کے 2 مرتبہ پلٹ کے بیٹھ گیا، سمجھا سارا ایسا. اگر کہ اس جملے میں بھی فقہ کی توہین نکل رہی، کیونکہ اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے نا کہ آپ پہلے 2 صفحے تو فقہ بیکار، نعوذ باللہ، یہ بھی نہیں، لیکن ایک نئے آدمی کی بات کی جا رہی. ایک تو یہ، دوسری ایک بڑی وجہ یہ کہ اسلامی علوم میں سب سے زیادہ مشکل علم فقہ، مشکل کا ایمان کہ باقی ہر علم میں آپ نے 8-10 موٹی موٹی باتیں یاد کی تھی, لیکن فقہ کے اندر کیونکہ اول سے آخر تک ہر صفحے پہ نیا مسئلہ پیش آتا, اتنی محنت لوگوں سے ہو نہیں پاتی. تو بعض افراد اس محنت سے جان چرانے کے لیے کہتے ہیں یہ بھی کوئی علم. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جو جاہل اور عالم کی سرحد پہ کھڑے, یعنی معاشرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بحثیت عالم پیش کیا. ایک چھوٹے سے بچے نے جب سعودی فرابا ان سے جا کے ایک مسئلہ پوچھ لی, اب اتنا تو انہوں نے یاد ہی نہیں کیا بچے کو یاد, تو ایک مرتبہ اس سے کہہ دیا تم بھی کس بیکار علم میں پڑھ گئے, کیا اسلام اس لیے آیا کہ نجاست 12 ہے اور طہارتیں 14 ہیں اور بیت الخلا میں اتنی چیزیں واجب, اپنی خفت اور اپنی شرمندگی میں ڈالیں. یا اگر اس سے زیادہ واضح جملہ کہا جائے تو اپنی جہالت پر پردہ ڈال لیں گے کہ اس بچے کو سعودی یاد ہے اور ہمیں یاد نہیں, اور ہمارے ساتھ لیبل لگا ہے کہ فلاں مدرسے میں 6 سال پڑھے اور فلاں جگہ 6 سال ہو گیا ہے. بھائی عیسیٰ کا گدھا مکے ہو کے بھی آئے تو گدھا رہتا. تو کچھ ایسے لوگ بھی جو بڑی بڑی جگہ ہو کے آئے لیکن چونکہ انہوں نے گدھے کے گدھے, اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کی اہمیت کو کم کر. ایک تیسرا برا علم ہے فقہ کی مخالفت والا, وہ جو چونکہ عام زندگی میں آزادی پسند ہے, وہ چاہتا ہے اس کو شراب کی بھی اجازت ملے اور کباب کی بھی اجازت ملے. کباب اگر شراب سے ہٹ کر ہو تو اجازت ہے, شراب کے ساتھ ہو یہ محاورے والی بات کر رہا ہوں, شراب کی بھی اجازت ملے اور کباب کی بھی اجازت ملے اور زنا کی بھی اجازت ملے اور زنا کی بھی اجازت ملے. علم پھر جگہ جگہ اس کے پاؤں میں بیڑی باندھی, ہر صفحے اگر 5 جگہ لکھتا ہے یہ حلال ہے تو 10 جگہ لکھتا ہے کہ یہ حرام. چنانچہ آزادی پسند فطرت ہے جو پچھلا درس تھا. ایک چوتھی وجہ یہ بھی کہ کسی بھی چیز کو معاشرے سے ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے ایکسپرٹ یا ماہرین کو ختم کر دو, اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو ختم کر دو. ابھی میں پچھلے ہفتے پتا نہیں کس اخبار یا میگزین ایک مضمون پڑھ رہا تھا, بہت کم ایسا فالتو وقت ملتا ہے لیکن کبھی مل جاتا, تو اس کے اندر بہت سارے پرانے پیشوں کا تذکرہ, بہت پرانے نہیں جو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھے ہیں لیکن اب ختم ہو گئے, اور ان کا سوال تھا کہ یہ لوگ کہاں گئے. مثلا کشتی ابھی بھی کراچی میں کہیں کہیں ہے لیکن بحثیت مجموعی ایک بات ہو رہی, تو اس طرح کوئی 15-20 پیشے. چوڑیاں بیچنے والی آتی تھی کہاں گئی. اب دیکھیے بہت سارے پیشے ختم ہوئے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا. مثلا آج کے ڈاکٹر حضرات کو حکیموں سے بڑی چیز ہے, اگر سے کچھ گوداری حکیموں کی ہے لیکن کچھ مسئلہ پروفیشنل گیلری کا ہے یا اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں چلا رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلا حکیم جاہل ہے, فلا حکیم غلط, اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ حکیم چلا جائے گا اس کی جگہ کوئی اور آدمی بیٹھے. اصل طریقہ یہ تو حکمت ہے, بالکل انسائنٹیفک علم, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے غلط. اب اگر حکمت کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہو گئی تو حکیم حضرات بیٹھے بھی رہے لیکن پاپوں کی وجہ سے مر جائیں, اور اگر کسی خاص شخصیت کے خلاف نفرت پیدا کی تو چلے وہ چلی جائے گی, اس کو لوگ نکال پھینکیں گے دوسرا اس کی جگہ آ جائے گا. جیسے انگریزوں نے ڈھاکہ کے وہ ماہرین جو ململ تیار کیا کرتے, پہلا طریقہ تو یہی تھا کہ ان کی انگلیاں کٹوا دیں, مگر ساتھ میں یہ بھی تھا نا کہ ان کے بعد دوسرے آ جائیں گے. تو ہاتھ کے بنے ہوئے لباس ہی کو معاشرے سے ختم کر دیا, ہر ایک کو مشین کی بنی ہوئی چیز پسند آ رہی, اور ایسا ہی آپ معاشرے میں اور دیکھ لیں. آج جو صحیح علم رکھتے ان کو پتا ہے کہ برتن کے مٹی کے برتن سے بہتر کوئی برتن نہیں. پیغمبر کی حدیث بھی مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں. صحت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, جس جس دھات کے برتن بنتے جاتے ہیں ہر 20 سال بعد اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, سارے وہ کھلا دھات کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے, کسی سے دبا ہوتا ہے, کسی سے کچھ ہوتا ہے. مٹی کے برتن واحد کی یہ جو فطری بھی ہے کبھی خرابی, لیکن بجائے اس کے کہ مٹی کا برتن بنانے والے کو ختم کرو, مٹی کے برتن کی اہمیت ختم کرو. آج یورپ میں گھوڑا گاڑی پہ بہت زور دیا جا رہا ہے, لیکن وہی مثلا کہ اگر کار کو معاشرے میں رائج کرنا ہے تو ان سواریوں کی اہمیت کم کرو. دشمنوں ولایت فقیر یا ولی فقیر کا خاتمہ کرنا, لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخصیت پہ اعتراض کیا تو دوسری شخصیت آ جائے کیا معاشرے سے علم فقہ ہی ختم کر. فقی کسے کہتے ہیں؟ ولی فقی. جو علم فقہ جانتا وہی ولی بن سکتا. اصل ختم کرنا ہے ولی فقی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ علم فقہ کو معاشرے سے ختم کرو. جب لوگوں کو حکمت کی ضرورت ہی نہیں تو حکیم بیٹھے مطلب کھولے رہے کون ان کے پاس آئے؟ جب لوگوں کو مٹی کے برتن کی ضرورت ہی نہیں کمہار برتن بناتے رہے کون ان کے پاس آئے؟ جب لوگوں کو علم فقہ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ولی فقی پیدا ہوتے رہے کون ان کے پاس آئے؟ پرانی نسل کے لوگ آئیں جنہوں نے علم فقہ کی اہمیت کو سمجھا ہے وہ پرانے ہیں, ولی فقی آج تک چل جائے. لیکن جو آج صرف دشمنی کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں, جب یہ جوان ہوں گے تو ولی فقی ان کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھے گا؟ جیسے مولا کے حوالے سے میں نے بات کی نا, معاشرے کو شرابی بنا دو تو اب معصوم حکمران اس معاشرے میں کیسے رہ سکتا؟ چاہے اس کی لوگ تعریف کریں مگر اس کی حکومت برداشت نہیں کی جائے. جو بدتب کی آنتوں میں بھنے ہوئے مغز کو کھانے کا عادی ہو جائے اس کے گلے سے وہ سوکھی روٹی کیسے اترے گی جو علی کی خلافت میں مل رہی؟ ایک یہ بھی سبب. مگر ہمیں یہ دیکھنا, یہ سارا علم دشمنی کا ماحول اپنی جگہ, معصومین کا طریقہ کار کیا. مولا کی زندگی جب ہمارے سامنے آتی تو ایک اس عوامی جملے کا بھی جواب ہو جاتا. ابھی تک تو چار باتیں میں نے وہ کہیں تو ذرا پڑھے لکھے لوں. پانچواں تو بڑا جڑبھن کے ایک کام جملہ کہتے ہیں کہ کیا سمجھتے تھے آپ مولا؟ کیا لوگوں کو بیٹھ کے وہ مسئلے بتاتے؟ اور جواب ہے کہ جی ہاں یہی کرتے. دیکھیے بعض اوقات کوئی آدمی ایسے اسٹائل سے بات کرتا ہے کہ سننے والا بھی دھوکے میں آ جاتا. یہ کیسے ہیں؟ میں ان کی جو مثال میں دینے جا رہا ہوں آج کے درس کے لیے مناسب نہیں. ایک بہت اچھی مثال میرے ذہن میں آئی مگر شاید آج کے درس کے لیے مناسب نہ ہو. جیسے اگر کوئی کہے کہ دیکھیے یہ مذہب ایشیا جو مرد کی شادی عورت سے جائز سمجھتے, تو انداز ایسا ہوگا کہ ہم سنے بغیر ذرا دبک جائیں گے کہ ہاں شاید کوئی بڑا اعتراض کرنے جا رہا ہے. جواب دیں گے آگے نکال کے کہیں گے بالکل صحیح, اور اس کے علاوہ مرد کی شادی ہو جس سے سکتی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے غلط بات کو ایسے انداز سے کہو کہ سامنے والا دباؤ میں آ جائے. کسی صاحب نے کہا کہ ائمہ معصومین کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ؟ کیا وہ مسائل بتاتے؟ جی ہاں یہی کرتے تھے. وہ کیا کرتے؟ یعنی باقی جو باتیں تھیں وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. تو ہم اخر حصہ ہی یہ تھا مسائل بتاؤ. توہین آمیز جملے آپ کاراگر کی گلیوں سے سولجر بازار کے کوچوں تک سن رہے ہوں گے. اچھا یہ ہے ہمارے مرض, لے جاؤ پیشاب والے کپڑے ان کے سامنے رکھ دو, پوچھو کہ آپ کیا فرماتے. یقیناً یہی طریقہ میرے مولانا کا, نہ اس میں کوئی شرم کی بات نہ یہ کوئی خلاف اسلام بات. مولا اور علم فقہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں, اسی میں مسئلے بھی آتے جائیں. البتہ ہمیشہ کسی سینسیٹیو موضوع پہ مثال دینا, اس میں خرابی یہ ہوتی کہ سامنے والے نے کہا ہم تو نہیں مانے. ہم نے کہا کھلا کتاب میں لکھا کتاب ہے عربی, وہ عربی یا جانتا نہیں ہے لیکن وہ جانتا بھی ہے تبھی کہے گا کہ ہمیں نہیں ملی ہوگی اس لیے کہ عوام عربی نہیں جانتے. بس یہ فیصلہ کرنا مشکل کہ مولا کی سیرت کا یہ پہلو کس کتاب سے پیش کیا جائے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ دو کام بہت ہی زیادہ دل لگا کے کیے کہیں کتابی حوالے سے بھی. ایک, ہر معصومین تمام احادیث کو الگ الگ جمع کیا گیا. ابھی تک تو ہمارا طریقہ تھا موضوعات کی حدیث, مگر حضور کا طریقہ سب کی حدیثیں ایک جگہ. ایک دوسرا طریقہ مولا علی کی حدیثیں, امام حسن کی حدیثیں, ہر امام کی الگ کتاب. اور پھر اس میں مزید آسانی کے ہر امام کی فقہ علی, فقہ حسن, فقہ حسین, پوری کی پوری حتی امام زمانہ کے بھی غیبت صغرا کے سوال جواب. بہت آسان تھا تیار شدہ میٹر کا پیش کرنا. لیکن وہی مسئلہ کہ یہ کتاب کتنوں کے پاس, اور اگر مل بھی جائے تو اس کا ترجمہ تو نہیں عربی میں. چنانچہ میں اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر جو میری عادت کے خلاف چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. میرے مولا کا اپنی ساری زندگی علم فقہ کو پروموٹ کرنا, اور کتاب میں نے اس لیے وہ چنی کہ پاکستان کا ایسا ماحول ہے کہ آج کوئی شخصیت متفقہ نہیں. پاکستان کے ماحول سے ہمیں کیا لینا؟ ہمارے خود صاحبان ایمان اور تشیعوں میں کوئی شخصیت متفقہ نہیں. مراجے کے حوالے سے بھی گروہ بندیاں لوگوں نے بنا لی, مومنین کے حوالے سے بھی گروہ بندیاں بنا لی گئیں, قائدین کے حوالے سے بھی گروہ بندیاں بنا لی گئیں, دینی کام کے حوالے سے بھی گروہ بندیاں بنا لی گئیں, لیکن غالباً وہ چند شخصیتیں جن کا احترام زبان کی حد تک خرید کرنے پہ مجبور, اس میں سے ایک مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب علیہ مقامہ کی شخصیت. پہلی مرتبہ قیادت ایک لہج سے آئی گرج, ہم لوگ بھول جاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ پہلے چلا تھا مرحوم سید محمد دہلوی صاحب, لیکن وہاں مسئلہ بہت ہی محدود تھا, شیعہ دینیات تھا. باقاعدہ طور پہ قیادت مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب کے ذریعے سے روشناس اور ان کی اور ان کے بعد شہید فائز کی ہستی پہ سب متفق رہے. حتیٰ یہ کہ جو آج صرف مخالفت میں سب سے آگے, وہ بھی ان دو شخصیتوں کے بعد اپنے نظریات میں آتے, اور اتفاق سے مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب اس حوالے سے بھی بہت کام کیا. سرسری زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ میں آپ کا لے سکتا ہوں, ویسے تو سوا گھنٹہ ہی لینے کا ارادہ, تو بہت سرسری طور پر ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے, اور اس کے بعد اس حوالے سے جو بھی مجھے آج مسئلے بیان کرنا ہے ان کا تفصیلہ ہو. ذرا سی تحریری تقریر ہے, تقریر ہے مگر انداز تحریری, سیرت امیر المومنین کی جلد دوم جو ہے. اب دیکھیے ہماری فقہ تین چیزوں پر بنیاد, قرآن, حدیث, عقل. ایک چوتھی چیز میں چھوڑ رہا ہوں لیکن جان بوجھ کر, قرآن کے حوالے سے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, مولا صرف علی کی ذات اور کوئی علی کی حدیث, قرآن کے حوالے سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں, مولا کے نہج البلاغہ سے خود بار کھڑے پڑے کہ جس کے اندر میرے مولا قرآن کی فضیلت اور قرآن سے تمتع کا حکم دیا. بطور مثال یا بطور تبرک ایک روایت پڑھ لیجیے, فرماتے ہیں کہ مولا, صرف مولا, یہ جتنی حدیثیں آج اول سے آخر تک, ایک حدیث بھی مولا سے ہٹ کر ان کی معصوم اولاد کی بھی نہیں. ماں من شعین تطلبون الا وهو فی القرآن, تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی تمہیں تلاش ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو. سلونی ان کتاب اللہ ان کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا عالم, جو کچھ کتاب خدا کے بارے میں پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو, اس لیے کہ اس کتاب خدا کائنات کا ہر علم موجود. اچھا حدیثیں اور, لیکن میں اپنے موضوع کی وجہ سے ان حدیثوں کو چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے, قرآن کے بعد دوسری چیز آتی ہے حدیث. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے بہت اہم کہ ہمارے قوم کا ایک مزاج بن گیا. کیا مزاج؟ ہم ہیں غدیری, مگر ہماری زندگی کے اندر حسبنا کتاب اللہ ہمارا نظریہ بن چکا. نام لیتے ہیں علی کا, فقط سیرت ہی نہیں, علم کے اعتبار سے بھی طلب کرتے ہیں دشمن علی کو. ہماری قوم کا یہ مزاج ہے کہ نہیں؟ غدیر, غدیر میں اعلان ہوا انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت, غدیر میں اعلان. مگر آج جس شیعہ سے پوچھ لیجیے کہے گا خلا چیز قرآن میں دیکھا, قرآن میں کہا لکھا. حتیٰ یہ کہ اگر ہم اس کے سامنے حدیث بھی پیش کرتے ہیں تو اول تو وہ حدیث تو لے گا ہی نہیں, اور اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی تو کیا رد عمل ہو؟ آپ قرآن کے آگے کوئی حدیث نہیں چلے گی اٹھا کے پھینک دو. آئیے میرے مولا کی فقط ایک حدیث سنیں, پوری پوری کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس کے اندر دس دس پندرہ پندرہ معروضات, میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, بلکہ اس میں میں حوالہ اصلی دیتا ہوں. نہج البلاغہ علی کا مکتوب نمبر 77 یا 76, قرآن کی آیتوں کی طرح نہج البلاغہ میں نمبرنگ میں ایک آپ کا اختلاف رہتا, علی کے خطبے نہیں, علی کے خط, خط نمبر 77, یہ جملے عجیب جملے, یہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں, لیکن اس سے حدیث کی اہمیت پتہ چل رہی. میرے مولا جب عبداللہ ابن عباس کو خارجیوں سے گفتگو کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرہ کرو, مناظرہ کرو اور بحث کرو, تو یہ ارشاد جو نہج البلاغہ کے خطبہ 77 میں, صرف 3 لائن, زبانی اس کو آپ حفظ کر لیں تو بہت کام آئے گا. فرماتے ہیں دیکھو, لا تخاصمہم بالقرآن, کبھی بھی ان سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بحث نہ کرو. ہمارے یہاں بہترین مناظرہ وہ ہے جو قرآن سے کیا جائے, اور مولا کہہ رہے خبردار قرآن کی آیتوں کے ذریعے بحث نہ کرنا. کیونکہ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، قرآن ذو وجوہ، ہر ہر آیت کے دو دو تین تین چار چار مطلب نکل رہے ہیں، چنانچہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تقول وَيَقُولُ، تم ایک مطلب نکالو گے وہ دوسرا نکالے، تم کہو گے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا، وہ کہیں گے کہ اس آیت سے وہ ثابت ہو رہا. جیسے محسن ترین آیتوں میں بھی یہ بحث چلتی ہے، ہم آئے کثیر سے اہل بیت کی فضیلت نکالتے ہیں، وہ دشمنان اہل بیت کی فضیلت نکالتے ہیں. امام کہہ رہے کہ دیکھو قرآن ایک ایک آیت کے کئی فضل، تقولو و یقولو، تم اپنی کہے جاؤ گے وہ اپنی کہے جائیں گے قرآن سے. ولیکن حاجت ہم بھی سننا، لیکن یاد رکھو ان سے بحث کرو تو سنت رسول یعنی حدیث کے ذریعے بحث کرو. وَإِنَّهُمْ لَمْ يَجَدُوا عَنْهَا مَحِيصًا، حدیث وہ چیز ہے کہ وہ اس سے بچ ہی نہیں سکتے، اور انہیں چاہے کہ نہ چاہے نتیجے تک پہنچنا پڑے گا. قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ حدیث ان معنوں میں زیادہ اہم، بہت عجیب جملہ آپ کو لگے گا نا، لیکن ان معنوں میں زیادہ اہم کہ قرآن کی آیت کے کئی مفہوم ہیں، چنانچہ حدیث نعوذ باللہ حقیقت میں نہیں لیکن مقام عمل میں قرآن پہ ترجیح بھی رکھی. آیت میں ایک چیز آ رہی ہے، حدیث میں ایک چیز آ رہی ہے. آپ کہیں گے مگر ہم نے تو ایک حدیث سنی، کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ دے مار. وہ ٹکراؤ سے مراد ہے 100% ٹکراؤ. لیکن اگر قرآن کہتا ہے بیٹے کو باپ کی میراث ملے، اور حدیث کہتی ہے کہ قاتل بیٹے کو نہیں ملے، تو یہ ٹکراؤ تو نظر آ رہا مگر یہاں حدیث نہیں جائے گی، قرآن نہیں. اچھا بہت سارے بحث کرنے والے ہیں، میں تو فقط ان سے بات کر رہا ہوں جو مولا کو مانتے ہیں، اس کے بعد بات ہو رہی ہے. جو مولا ہی کے کلام کو نہیں مانتے وہ پھر کوئی اور کر. آج تو وہ کہ جن کا یہ مسئلہ نہیں کہ ہماری عقل کیا کہتے، کہتے ہیں یہ بتا دیجیے علی کیا کہتے. تو علی یہ کہتے تھے کہ قرآن کی آیت اور سامنے حدیث، حدیث قرآن کی آیت میں ترجیح رکھتی ہے مطلب نکالنے. اب اس کے بعد آئیے قرآن حدیث، ہماری فقہ میں تیسری چیز ہے عقل. ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے آدمی نے سنا کہ ہماری فقہ میں ایک چیز اجماع بھی ہوتی، مگر حدیث اور اجماع میں صرف ٹیکنیکل فرق ہے ورنہ کوئی فرق نہیں. حدیث کہتے ہیں کلام امام جو الگ سے بتایا جائے، یہ چھٹے امام نے کہا یہ حدیث، اور اجماع کہتے ہیں کلام امام جو بہت سارے اقوال میں چھپا ہو. حدیث نام ہے امام کے ظاہر ہونے کا، اجماع نام ہے امام کے غیبت کا. حدیث نام ہے قول امام جہاں ظاہر نظر آ جائے، اجماع نام ہے کہ قول امام ملے مگر غائب، غیبت میں ملے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسی مجمع میں کہیں امام بیٹھے. اور ظاہر کسے کہتے ہیں؟ کہ امام الگ سے نظر آ رہے ہیں. تو حدیث اور اجماع ایک چیز، چوتھی چیز عقل. اب سنیے امام اس کے حوالے سے، ہمارے یہاں تین پہلو ہیں عقل. عقل کا کام کہاں شروع ہوتا؟ جب کسی مسئلے کا حل آپ کو چاہیے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث معصومی، یعنی وہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ضرور ہے، ہم نہیں پہچان پا رہے. مثلا سگریٹ حلال ہے کہ حرام، نہ قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آئی نہ حدیث. اب ہر وہ مسئلہ جو قرآن اور حدیث میں ہم کو نہ ملے وہ عقل سے حل. مگر عقل شطر بے مہار کا نام نہیں، عقل تین اصولوں کا نام. وہ یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کے بارے میں مسئلہ ہوا جس کے بارے میں پہلے سے اسلام میں کوئی مسئلہ موجود ہے اور ایک اسی سے ملتی جلتی نئی چیز بنے، تو مجتہد کہے گا کہ یہ نئی چیز بھی حرام ہے، اور اس قانون کا نام ہے قانون استصحاب جو سب سے پہلے مولا نے پیش کیا. فرمایا من کان علی یقین فشک، ایک آدمی کو ایک چیز کا یقین، بعد میں شک پیدا ہو گئے، فل یمضی علی یقینہ، وہ اپنے پرانے یقین پہ عمل کرے، اس لیے کہ ان الشک لا ینقض بالیقین. صبح آپ کا وضو تھا، شک ہو گیا کہ اب وضو ٹوٹا کہ نہیں، کہا اپنے یقین پہ عمل کرو، جو کہ شک کبھی یقین کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ میں پورا ایک ستون، اس کا نام ہے اقتصاد. اب ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئی جیسے سگریٹ، جس سے ملتی جلتی چیز پہلے نہیں. اب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہی شک ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے کہ حرام نہیں، تو اصل برات چلے گا, یعنی جب کسی چیز, یہ عوام کی بات نہیں ہے, یہ فتویٰ دیتے وقت مجتہد کی بات ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی پرانا حکم اسلام میں موجود نہیں تو اس صورت میں مولا کہتے ہیں سکت لجم نشیا ولم ید آسان فلا تتکل نقو بیا, اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں خاموش تو اس نے بھول کی وجہ سے خاموشی اختیار نہیں دی, یہ چیز اسلام میں ہوگی ہی نہیں, بس فلا تتکل نقو ہا, تم ایسی چیز کے بارے میں اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. سگریٹ کے بارے میں اسلام خاموش تو اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اللہ یہ بات بتانا بھول گیا, مولا کا جملہ کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم نہیں بیان کیا انہیں بھول کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر صورتحال یہ کہ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ چیز واجب ضرور, یہ نہیں پتا کس طرح کی واجب, کپڑا پاک ضرور کرنا ہے, ایک مرتبہ پاک کرنا ہے کہ دو مرتبہ, اس سے پہلے کی صورت کی ایک چیز سامنے آئی یہی پتا نہیں کہ واجب ہے کہ نہیں, امام نے کہا چھوڑ دو, اگر اسلام میں اتنا حکم نہیں ہے تو جان بوجھ کے نہیں. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ یہ تو پتا ہے کہ واجب, یہ نہیں پتا ایک ہے کہ دو. امام نے فرمایا اخو کا دین ایک فقط سے دین ہے, دین تمہارا بھائی, چنانچہ بھائی کے بارے میں پوری احتیاط سے کام لو, اور احتیاط کیا ہے کہ یہ دیمک کا کام کرتا, جس طرح دیمک کھا جاتی ہے نا لکڑی, دیمک کا کام کرتی ہے چوتھی چیز, سب سے پہلے میرے مولا نے اس کو روکا, اور وہ چوتھی چیز ہے حیا, کہا کہ لا تفریق بالدین فإن الدین ما لا یخاف, خبردار کبھی دین میں اپنی عقل سے قیاس داخل نہ کرنا, دین کبھی قیاس کے ذریعے حل نہیں ہوتا. سیاسی اقوام یقیسو ان قریب ایسے گروہ آنے والے ہیں جو اسلام میں قیاس کو لانے, فهم اعداء الدين, یہ سب وہ ہیں جو دشمنان دین, واول من قاص ابلیس, جو چھٹے امام کے نام سے مشہور ہے لیکن پہلی مرتبہ مولا علی یہ اصول ہمارے سامنے پیش کیا, کہا قرآن اور حدیث میں جو نہ ملے تو تین اصولوں سے مسئلے کو حل کرو, لیکن خبردار اپنی عقل لے کے نہ کہ تم یہ کہو جب سونے کے سکے پہ زکات ہے تو کرنسی نوٹ پہ زکات کیوں نہیں, نہیں کرنسی نوٹ کا مسئلہ اگر اسلام میں اس سے پہلے نہیں تو ان تین اصولوں سے دیکھو حل ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ یہ سمجھو کہ اللہ نے جب اس کا حکم نہیں بیان کیا تو ہم آزاد, یہ تو بنیاد رکھی تھی. اب سنیے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہمیشہ آسمان ہی کی باتیں کرتے تھے یا سائنس کی باتیں, اور وہ آنکھوں میں آتے ڈال کے کہتے ہیں کہ کیا امام جب پیشاب پیخانے کے مسئلے بتاتے, جواب ہے کہ جی ہاں امام یہ کرتے, چنانچہ بہت ہی سرسری جن کو شوق ہے وہ تو پوری کتاب دیکھتا ہے, باب طہارت یہاں سے بات شروع کی ہے مرحوم مفتی جعفر حسین نے, اور کتاب و جیاد تک تقریباً سارے اہم چیپٹر کا تذکرہ کیا, میں بہت مختصر اس لیے کہ اب مسائل کا وقت ہو گیا. مولا علی کے وہ ارشاد جن کا تعلق کتاب و طہارت سے, امام نے فرمایا کہ سنو, جب کوئی پانی کور ہو جائے یتوضا من ہو و یشرب من ہو, اس سے وضو کرو, اس پانی کو پیو, ما لم یتغیر اوصافہ, مولا علی کی حدیثیں ہیں, میں نام لوں کہ نہ, چھٹے امام کی ایک حدیث نہیں, پانچویں امام کی ایک حدیث نہیں, امام نے کہا جب کوئی پانی کور ہو جائے اس سے وضو کرو اور اس پانی کو پیو جب تک اس کے اوصاف نہ بدلے, کون سے اوصاف, طعمہ اس کا ذائقہ, لونہ اس کا رنگ, ریحہ اور اس کی بو, رنگ و بو اور مزہ نہ بدلے تو یہ پانی پاک ہے, قابل وضو بھی ہے, پینے کے لائق بھی ہے. مولا علی اپنی خلافت کے زمانے میں یہ اصول بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں حدیث نمبر 2, الماء الجاری لا ينجس شيء, جب کوئی پانی جاری ہو زمین پہ بہ رہا ہو تو کوئی چیز اسے نجس نہیں کر سکتی. حدیث نمبر 3, کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں جا رہا ہوں اور چھینٹے پڑے آ گئے کیا حکم, مولا ارشاد فرماتے ہیں ما ابالی, میں لا ابالی یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اصابنی بولن ام ما, کہ مجھ پر پیشاب پھینکا گیا ہے کہ پانی پھینکا گیا, میں توجہ ہی نہیں دوں, میں خیال ہی نہ کروں گا, اذا لم اعلم, جب تک مجھے یقین پیدا نہ ہو جائے. یہ ممبر سلونی سب چاند اور ستاروں کے علم کے علاوہ پیشاب اور پیخانے کے مسئلے بھی بیان کیے جا رہے ہیں, پوچھنے والا پوچھ بھی رہا ہے, مولا بیان بھی کر رہے ہیں. تو خیر اصول کیا بنا کہ امام نے کہا تم جو دل چاہے کرتے پھرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیشاب گرا ہے کہ خون گرا ہے جب تک مجھے یقین نہ ہو. وہی اسلام کا اصول کہ نجاست میں جب تک پتہ نہ چلے. بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے شیعہ اور سنی کا کہ کیا موضوع پہ مسا ہو سکتا جب پیر میں پہنے. مولا فرماتے اب آیا مسئلہ مسال, آپ مسال کے حوالے سے بھی میں ایسا ایسا لوگوں کو مذاق اڑاتے سنا کیا امامت اس طرح کہ اس طرح انگلی رکھو اور اس طرح مسا کرو اس طرح مسا نہ کرو. فرماتے ولم امس علی ظہرہ امام احب الى ان امسح علی الخفین, اگر مجھ سے کہو کہ کھدے کی پیٹھ پر مسا کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند بجائے اس کے کہ مجھ سے موضوع پہ مسا کروایا جائے. راوی گیا تھا مولا میرے ہاتھ سے زخم پٹی بندھی, اور یہ ساری حدیثیں سنتے بھی جائیے اور اسی پر آج کے مراجعے کا فتوا بھی, کوئی اس کے اندر مولا کی حدیث عجیب بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں, تم نے فتوا دیا اس لیے کہ مولا کی حدیث. کہا مولا میرے زخم پر پٹی لگی اور وضو کا وقت آ گیا, اب میں کیا کروں؟ فرمایا منسان بہش جڑ, جس کے جسم پر جراحت یعنی زخم وہ علیہ ہے عصائب اور اس پر اسبا یعنی پٹی بندھی, فإنه يجزي عنه اذا توفى, اس کے لیے کافی ہے حالت وضو ان يمسح على العصائب کہ وہ اسی پٹی پہ ہاتھ پھیر لے. ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں وضو جبیرہ, پورا وضو جبیرہ کا فلسفہ. آپ میں سے ان لوگوں کو ذرا حیرت ہوگی جو اب تک آج کے کسی فقہ دشمن ماحول میں نہیں پھنسے, وہ انہیں ایک ایک مسئلے کا نام لے لے کے مناجے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ خون لگی ہوئی پٹی لے جا کے پھینکو اپنے مرضی کے سامنے, نام بھی لیتے ہیں مگر میں ان مرضی کا نام نہیں لے رہا. مولا کے سامنے یہ بحث آ گئی, بہت احتیاط سے آگے بڑھنے کا مسئلہ. یہ بحث آ گئی کہ احتلام نہیں ہوا اور اس کے بغیر وہ کیفیت ہو گئی ہے جس پہ غسل جنابت ہوتا, تو کیا غسل کرنا ہوگا کہ نہیں جب نجس خطرے خارج نہیں ہوئے؟ مولا نے فرمایا اتوجبون علیہ الجلد والرجل, اگر کوئی یہ عمل کر کے آ جائے اور نجاست خارج نہ ہو تو تم اس کو سنسار کرتے اور کوڑے مارتے. ولا توجبون علیہ ساعا من ماء, تم ایک پانی ایک سا یعنی تین کلو پانی اس پہ واجب نہیں کرتے. فقط وجب علیہ الغسل, جب اس عمل پر جہاں نجاست خارج نہ ہو لیکن سنسار کیا جا سکتا, فقط وجب علیہ الغسل, تو اس پر غسل بھی واجب. میں نے ایسے توہین آمیز جملے اس مسئلے کے حوالے سے سنے کہ جی اپنے مرضی وقت کے پاس کتا لے کے جائیے گا اور طے کروائیے گا کہ غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مرضی وقت بہت بعد میں آتا, پہلے ہم کو مولا کے سامنے جانا جہاں بالکل یہی مثال امام دے رہے ہیں. پوچھا گیا مولا میں نے نیند کے عالم میں یہ دیکھا کہ میں مجھے احتلام ہو رہا, آنکھ کھلی تو کچھ نہیں, کیا کروں؟ فرمایا انما الغسل من الماء, دیکھو پانی سے غسل اس وقت واجب ہو جب وہ اس چیز کو پاس اذا را فی منامہ, اگر اپنے منام یعنی نوم یعنی خواب میں کچھ دیکھا. ولم یر الماء, اب وہ نجاست اس کو نظر نہیں آتی, فلیس علیہ الغسل, اس پہ کوئی غسل نہیں. ایک آدمی نے مولا سے پوچھا مولا یہ جو تیمم کا حکم قرآن میں آیا تو کب تیمم کر؟ کہا پانی تلاش کر. مولا کتنا تلاش کر؟ فرمایا فإما بالسفر, اگر تم سفر میں ہو تو انسان اور حسونت ہوں فخلو, اگر زمین نہ ہموار ہے پہاڑیاں ہیں چیزیں تو ایک تیر کی مسافت پر. وہ انسان اب سہولا, اور اگر زمین سہل ہے بالکل ہموار وہ خلو ہوتا ہے تو دو تیر کی مقدار تمہیں جانا. امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا زمین پہ تیمم ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں. پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. مولا ریت پہ تیمم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. مولا کیا راک پر تیمم ہو سکتا؟ لا نہیں, لأنه لا يخرج من الارض, اس لیے کہ راک زمین کا حصہ نہیں ہے مٹی یا پتھر کی طرح. ان لما یخرجو من الشجر وہ تو درخت سے بنتی اور تیمم زمین پر ہوتا ہے درخت پر نہیں. دیکھیں جو جو مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں اگر ان کے جملے ذہن میں, میں نے بھی چاٹ چاٹ کر وہی مسئلے جمع کیے ہیں, جہاد والے مسئلے جمع نہیں کیے اس میں ہم اور وہ متفق, امر بالمعروف والے مسئلے جمع نہیں کیے. لیکن وہ کہتے کیا امامت اس کا نا جو بیٹھ کر آپ کو بتائے کہ اس پتھر پہ تیمم کرنا اس پہ نہیں کرنا, اسی کا نام امامت, اسی کا نام. بات شروع یہاں سے ہوتی. امام سے پوچھا گیا مولا تیمم کی بات, یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہمارے علاقے میں ہو گئی بارش, یہ بھی دیکھیے کہ لوگ امام کو کیا سمجھ کے مسئلہ پوچھ رہے اور امام بھی کس طرح ان کی تائید کر رہے ہیں کہ واپس تو میرے پاس یہ مسئلہ پوچھنا صحیح ہے. مولا بارش ہو گئی, بارش کی وجہ سے مٹی جو تھی وہ کیچڑ میں بدل گئی. ویسے تو ہمارے علاقے میں مٹی بہت مٹی ہے لیکن اس وقت مجبوری بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی. کیا کر فرمایا من اخذت السماء وشدید ہو والارض مبتلا, اگر آسمان سے شدید بارش ہو جائے جس کے نتیجے میں زمین کی مٹی مٹی نہ رہے, وہ ارادہ ان تیمم یتمم اور ہم تیمم کرنا چاہتے ہیں وہ وقت آ گئے, بل جن خود سر جد بس اسے چاہیے کہ اپنے لباس یا گھوڑے کے سین کو جھاڑے اور اس سے یتیمم میں غبارے اور جو گرد و غبار جمع ہو اس پہ تیمم کرے. یہی تو آج فتویٰ ہے نا کہ پتھر اور مٹی اور ریت اگر نہ ملے تو پھر گرد و غبار جمع نہ ملے. مولا جی حدیث امام سے کسی نے کہا مولا تیمم کر لیا, اب یہ تیمم کب چلے گا؟ امام نے فرمایا اذا مر بالماء, جب تم کسی پانی کے قریب سے گزر جاؤ اب وجہ ہو یا ویسے ہی پانی مل جائے ان تقاضا تیمم ہو, تمہارا تیمم فلفور ٹوٹ گئے. مولا پانی نہیں مل رہا تیمم کرنا چاہتے ہیں کر لے. فرمایا لا یمبغی ان یتیمم من لم یجد ماء, سزاوار نہیں ہے تیمم کرنا الا فی آخر وقت, جب تک آخر وقت نہ آ جائے. انتظار کر اول وقت کی نماز چھوڑو, چاہے شام تک پانی ملے نہ ملے تب تیمم کر. ابھی تو مسئلے بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات آج ہی کے وقت کے دائرے میں مکمل کر کے آخر میں ایک دو مسئلے خود سے بھی بتا دوں. خیر ابھی آگے چلیے. امام فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے, لوگوں نے کہا اللہ قبول کرنے والا جیسے دل چاہے پڑھو. یہ کیا مہاراجے نے پخ لگا دی کہ یہ شرائط تو وہ شرائط. امام نے سب سے پہلے یہ شرط مولا نے لگا فرمایا انظر, یہاں سے نماز کے کچھ مسئلے طہارت مکمل ہوگی. انظر فیما تصلی و علی ما تصلی, پہلے یہ دیکھو کہ کس چیز میں نماز پڑھ رہے ہو اور کس چیز پر نماز پڑھ رہے ہو. ان لم یکن من حل ہی فلا قبول, اگر یہ حلال میں سے نہیں ہے تو ایسی نماز قبول ہی نہیں. اذان دی جاتی, مولا نے کہا سنو اذا دخل رجل فی المسجد وقت علی اہلہ فلا یؤذن ولا یؤمر, ایک آدمی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو کہ ابھی نماز جماعت والے لوگ بیٹھے ہیں اور اذان دے چکے اپنی نماز سے, تو ابھی سے دوبارہ اذان دینے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ کہ چھ شرطوں کے ساتھ اگر جماعت کے لیے اذان دی گئی ہے تو وہ آپ کے لیے بھی کافی ہے. امام نماز کے حوالے سے پکڑتے ہیں لوگوں, فرماتے ہیں صلی صلات لے وقت سے ہر موقت لا, دیکھو نماز اسی وقت میں پڑھو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. لا تاجل وقت حال فراغ, جلدی نماز نہ پڑھ لینا تاکہ اس وقت میں تمہیں فراغت حاصل ہو. بھی کوئی اہم کام ہوتا عورتیں پہلے کھانا پکا لیتی, کوئی اہم کام ہوتا ہے آدمی کو جو دن میں کام کرنا ہے صبح کو نمٹا لیتا. امام فرماتے لا تاجل وقت, وقت نماز میں عجلت نہ کرنا لے فراغ تاکہ تمہیں وہ وقت فارغ ملے. ایک بجے کوئی میچ شروع ہو رہا ہے ہم نے کہا گیارہ بجے نماز پڑھ لو تاکہ فارغ ہو جائے, گیارہ بجے کھانا پکا سکتے, گیارہ بجے بازار کا معاملہ نمٹا سکتے, لیکن فراغت کے لیے نہ جلدی کرنا ولا تو آخر ہاں وقت ہے اشتغال, اور نہ کسی مشغولیت کی وجہ سے نماز کو ٹال دینا. سب یاد میں بہت بزی ہو گیا تھا اس لیے لنچ نہ لے سکا, میں نے چھ بجے جا کے کھانا کھایا, کھانے میں جل جائے گا لیکن نہ تو فراغت حاصل کرنے کے لیے جلدی نماز پڑھو اور نہ مشغولیت کی وجہ سے نماز کو تاخیر سے پڑھو. مولا ہم صبح کو اٹھتے ہم نے نماز شروع کی, پتا چلا کہ سورج نکل آیا, فرمایا من ادرک من الصلاۃ رکعتن، جسے نماز میں سے ایک رکعت مل جائے قبل طلوع الشمس، سورج سے پہلے پہلے، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے پوری نماز کو وقت میں پا لیا. ایک حصول اکرام، ایک رکعت آپ کی ادا میں آ گئی تو پوری نماز ادا میں مانی جائے. مولا ہم نماز پڑھتے شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی سوال، میں کہوں گا یہ سوال آج بھی پوچھا جا سکتا. ایک بچے سے پوچھی جو دیکھتا ہے کہ اذان سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں، بلکہ اذان سے بھی بیٹھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اذان، پھر اقامت، پھر نماز، پھر تسبیح، پھر دعا، پھر سجدہ شکر، پھر زیارت. راوی نے کہا مولا کہ اتنا لمبا عمل، اس میں نماز شروع کہاں سے ختم کہاں پہ ہو؟ فرمایا تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. نماز میں حرمت آ گئی اللہ اکبر سے، تحلیل ہوا اور نماز حلال ہو گئی سلام پر. کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، قہقہہ لگانا، یہ حرام ہو جاتا ہے اللہ اکبر اذان سے نہیں، اقامت سے نہیں، اور حلال ہو جاتا ہے آخری سلام پر. مولا ہم اللہ اکبر پڑھیں تو کس طرح؟ کہا کہ جو سورہ کوثر میں آیا فصل لے لے رب کا ونہر، فرماتے ہیں نہر رق الیدین فی الصلاۃ، نہر کا نام ہے ہاتھوں کو اٹھانا نماز میں، نحو الوجھ اپنے چہرے کے مقابل. کیا امامت اس کا نا، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ بٹھاؤ، پیر چلاؤ، پیر اٹھ بٹھاؤ، دو دفعہ کپڑا، کس بیسی کا نام ہے امامت؟ اب آدمی نے اس طرح اللہ اکبر کہہ دیا، امامت نے پکڑ لیا. فرمایا من لم یقم صلبہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جو حالت نماز میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھ پاتا اس نے نماز کے ثواب اور فضیلت کو کھو دیا. ٹیڑھا کھڑا ہونا، جھک کے کھڑا ہونا، سینہ سکیڑ کے کھڑا ہونا، ایک پاؤں پہ زور دیا، ایک پاؤں ڈھیلا رکھا، نماز باطل نہیں. لیکن فرمایا جو شخص اپنی کمر کو، یہ سلب جو ہے دل کی ہڈی کو، بالکل ٹھیک اور صحیح نہیں کھڑا کرتا، اس نے اپنی نماز کے اجر و ثواب کو کھو دیا. خالی ہمارے لیے نہیں تھا، اب یہ ایک حدیث آ رہی ہے چھٹے امام کی، دیکھیں یہ بتانے کے لیے آ رہی ہے کہ مولا علی کا طریقہ. چھٹے امام کہتے ہیں الا علی، اب وہ جملہ جو آپ نے توسیع میں بھی شاید پڑھا، دانا یافتا دے لو پھر رکو مستویا، میرا دادا علی رکو کی حالت میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے اس طرح رکھتے کہ حتی یقال، کہ لوگ کہنے لگے لو سبل ماں الگی لم تک، کہ اگر اس وقت پانی بھی علی کی کمر پہ ڈال دو تو پانی بہ کے نہیں جائے گا، وہیں پہ رک جائے گا. مگر جب پوچھا گیا مولا اس کی وجہ کیا، تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے خدا میں نے اپنی گردن تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دی. ایک آدمی نے آ کے پوچھا کیا امامت کس چیز کا نام؟ جی ہاں اس کا نام، کس چیز کا؟ مولا ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکو تو کیا، سبحان رب العظیم وبحمدہ، ہم یہی کہنے بھول گئے. خصوصاً جماعت میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ جماعت کے علاوہ فرادہ کا بھی مسئلہ. امام نے فرمایا تم مت فلا تو ہو، تمہاری نماز مکمل ہو گئی. اگر کہ ہمیں اس کا ٹیکنیکل لفظ پتا کہ جو کہ ذکر رکوع واجب غیر رکنی ہے، جو بھول میں چھوٹ جائے تو نماز صحیح. لیکن لوگوں کے سوالات سنے، مولا کے جوابات سنے، اور گلی کچوں چوراہوں میں بیٹھنے والے جو مذاق اڑاتے ہیں، مراجے ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اتنی کہ کم از کم مذاق اڑانے میں ہر شخص آزاد. لیکن جہاں جہاں لفظ مرضی لاتے اس کو کاٹ کے لفظ علی رکھو، پھر مذاق اڑاؤ، اور ہمیں کوئی اختلاف نہیں. تمہیں پیشاب کے مسئلوں پہ مذاق اڑانا ہے، رکوع کی باریکیوں میں مذاق اڑانا ہے، بھول اور غیر بھول کے، بس سب جگہ کہہ دو مرضی مت ہو، یہ علی کون، نعوذ باللہ، یہ کیسے علی، کیا یہ کام کر، بس اتنا کہہ دو ہمارا تمہارا اختلاف ختم. اگر ایک جملہ جو ابھی میں کہہ گیا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، زبان تمہاری ہے جو دل چاہے گا، لیکن بالکل آزاد بھی نہیں پیدا کیا. چنانچہ ایک چیز آپ سنیے جس کی تاریخ آپ کو شاید پتا نہ ہو، آج تاریخ سنیے، یہ بھی حدیث چھٹے امام کی ہے مگر یہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، اس لیے سن لیجیے. فرماتے ہیں کانا امیر المومنین یبرأ من القدریہ فی کل رکعہ، اسلام میں جو فرقہ قدریہ بنا تھا، جو کہتا تھا ہم قادر، ہم مطلق قادر، ہر کام کر سکتے ہیں، دانا امیر المومنین جبرا، مولا ان سے تبرہ کرتے تھے، لیکن کس طرح تبرہ کرتے تھے؟ ہر رکعت میں کرتے تھے، اور کیا کہہ کے کرتے تھے؟ یقول بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، مولا نے یہ فقرہ اس لیے کہنا شروع کیا کہ اس فرقے کی مذمت ہو جائے, تبرا ہو جائے کہ تم کہتے ہو کہ ہم قادر مطلق, ساری طاقتیں ہماری, مگر علی کہتا ہے کہ حول اللہ و قوت, اللہ کی دیوی طاقت سے حکوموں میں کھڑا ہوتا ہوں وہ اقدوں میں بیٹھتا ہوں. تو یہ بھی مولا کا تبرا ہے فرقہ قدریہ کے خلاف, جو قیامت تک ہزار نماز کا جز بنا, جز مستحب, اور ایسا جز بنا کہ ساری نماز سے ہٹ کر اس کا مسئلہ نماز میں اول کا آخر کوئی بھی مستحب جز آپ حرکت کے عالم میں نہیں پڑھ سکتے. اور آگے لکھتا صرف ایک جز ایسا ہے جو حرکت ہی میں پڑھنا, اور وہ ہے بحول اللہ, مگر یہ علی کا تبرا. ایک چیز اور واضح ہوگی کہ تبرا فقط دشمنان اہل بیت کے لیے نہیں, ہر دشمن اسلام کے لیے. تبرے کو بھی بہت محدود نہیں کرنا, ہر دشمن اسلام, جو رسالت کا دشمن ہے اس سے بھی تبرا, جو توحید کا دشمن ہے اس سے بھی تبرا, جو فقہ کا دشمن ہے اس سے بھی تبرا, جو تمام فرقے اس کے اندر آ گئے. یہ تو ضمنی بات آ گئی کہ بحول اللہ اسلام میں کہاں سے آیا, مولا علی کیوں آیا, فقط اس فرقے کی رد کے لیے. البتہ چونکہ اس میں نام خدا ہے اس لیے نماز میں اس کو ملایا جا سکتا, ایک اصول بنا نا کہ اسی طرح اگر حالات زمانہ کا تقاضا تو اللہ کے نام والا کوئی فقرہ آپ بھی نماز میں ملا سکتے ہیں کسی سے برات کے, اور اگر زمانہ ایسا کہ کسی سے برات ضروری مگر اللہ کا نام اس جملے میں نہیں آ رہا تو اسے آپ اذان میں ملا سکتے ہیں, جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ امیر المومنین, یا ہمارا فقرہ برات ہے ان لوگوں کے خلاف جو مولا کی امامت و خلافت کو نہیں مانتے. البتہ ہم اسے نماز میں اس لیے نہیں لا سکتے کہ نام خدا نہیں, اذان میں لے آئیں, اور اگر نام خدا آ جائے تو یہ اذان نماز میں بھی آ سکتا, مولا خود ایک چیز شامل کر رہے ہیں نماز میں قیامت تک کے لیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ فرقہ قدریہ نامی پاگل فرقہ اور فرقہ جبریہ نامی اس سے زیادہ پاگل فرقہ, یہ دونوں قیامت تک رہے ہیں. مولا نے اس کو شامل کر کے ایک فارمولا بھی دے دیا کہ مزید بھی براہت کا کوئی فقرہ نماز میں آ سکتا ہے. یہ بحث بہت لمبی تھی. راوی نے پوچھا مولا, نہیں یہ ازبق ابن نباتا مولا کے شاگرد علم فقہ, کہا کہ آئے ازبق ایک مسئلہ چھڑ گیا, ہمارے ہاں بہت سے لوگ سجدہ کرتے پھر سر اٹھا کے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے, کیا یہ نماز درست؟ دو سجدوں کے درمیان ازبق فرماتے ہیں میں اپنی زبان سے کیوں کہوں, کان امیر المومنین اذا رفع راسه من السجود قعد, مولا جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو باقاعدہ بیٹھتے, حتی یطمئن, یہاں تک کہ جسم ہلنا رک جاتا, اور اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے. چنانچہ آپ کو یہ غلطی آج بھی بہت زیادہ نظر آئی, نماز ختم ہو, ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا, قنوت مسلمانوں میں کوئی نہیں پڑھتا, کیا ہم پڑھیں؟ راوی عبد الرحمان ابن اسود نے کہا صلی بنا علی ابن ابی طالب فی مسجد قاہل, ارے ہم نے علی کے ساتھ مسجد قاہل قبیلے کا نام وہاں نماز پڑھی, وقنت دیا, تو مولا نے اس نماز میں قنوت بھی پڑھا, علی کی نماز سامنے آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد مسئلہ آ گیا الٹا, وہ الٹا مسئلہ آ گیا کہ جس کے حوالے سے لوگ کہیں گے جاؤ اپنے مرضی کے پاس, کہیں گے کیا کہہ چکے ہیں, وہی بتائیں گے کہ ریاض کا کیا مسئلہ ہے اور وضو کا کیا, پیشاب کا کیا, میں نے جملے کو بہت ہلکا کیا. باقاعدہ مراجع کی دو قسمیں کر دی گئی, کافل مسئلے ان سے پوچھو, ریا کے مسئلے ان سے پوچھو. مولا کے پاس ایک آدمی گیا تھا, مولا حالت نماز میں ریا خارج ہو گئی, اب پتہ نہیں مولا کس کیٹیگری کے اماموں میں جائیں گے ایسے لوگوں کے نصیب. امام نے فرمایا من احدث فی صلاته فلیقطع ولیقضی, حالت نماز میں حدف صادر ہو جائے, وضو توڑنے والی چیز, وہی نماز توڑو اور نئے سرے سے پڑھو. دیکھیے علی کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے بعد رسول خدا, مگر یہ جو تصور آتا ہے کہ جو سب سے بڑا عالم تو اسے ان مسئلوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یہ تو کے جی کلاس کے بچوں کو ہم مدرسے میں رٹاتے, یہی تو تصور بتانا تھا کہ وہ جو کبھی آسمانوں کے رات کو منکشف کر رہا اور کبھی چاند و سورج کے مسائل کو حل کر رہا, وہ کبھی کر رہا, یہ روز کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ مولا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک بار نماز میں میری آنکھ لگ گئی. ہمارے درس میں تو یہ اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اس کی آنکھ نماز میں لگ گئی. مولا نقطے پہ پہنچ گئے کہہ سکتے ہو. کیا تھا امام؟ ساری مسئلہ نہیں بتایا، مسئلے کی گہرائی میں پہنچ. تا اذا اغلبت کا عین وانت فی الصلاۃ، جب نماز میں تیری آنکھوں پر دین کا غلبہ ہو جائے، نماز توڑ. اوپر والے مسئلے میں ریا میں کہا کہ دوبارہ شروع کر، یعنی کہا دوبارہ شروع نہیں کر، نماز توڑ دو ورنہ سب اڑ جا سو جا پھر آ کے نماز پڑھ. ایک مسئلہ شرعی ہے نا، کہ اگر آدمی کو پیشاب یا پیخانہ یا نیند ستا رہی تو اس وقت اول وقت کی نماز مناسب ہے، جائے تھوڑی دیر آرام کر لے، ذرا نیند کا غلبہ کم ہو پھر آ کے نماز پڑھ. لیکن دونوں مسئلے ایک جیسے، نماز کے بیچ میں وضو توڑنے والی چیز نہیں لگ، مگر ایک میں امام نے کہا جاؤ وضو کر کے نماز شروع کر، دوسرے میں کہا تھوڑی دیر سو جا. کیوں نہیں لا رہی ہے اس کی نماز کے بیچ میں؟ یقیناً اس وقت اس کی نیند میں کچھ کمی رہ گئی. لیکن باقاعدہ مسئلے کی گہرائی پر جا کے جواب دے رہے، لیکن دے رہے. ایک نے کہا مولا میں نماز پڑھ رہا تھا، میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا، کہا من تکلم فی صلاته اعاد، جو نماز کے بیچ میں کلام کرے وہ نماز دوبارہ دوہرا. مبتلات نماز اور مبتلات روزہ، ہمارے مراجعے پر جس انداز سے چل بنائی جاتی ہے، اس لیے میں یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں. ابھی تو پورا فقہ ہے، لیکن میں فقہ کے صرف وہ حصے پڑھوں گا جو ان کی نگاہ میں قابل اعتراض. مولا میں حالت نماز میں تھا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے سنا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی. فرمایا لا یقطع الصلاۃ التبسم و یقطع الافواہ. تم نے صحیح بھی سنا ہے، غلط بھی سنا ہے. مسکراہٹ اگر ہلکی ڈگری کی ہو، یعنی خالی تبسم ہو، تو نماز نہیں ٹوٹتی. قہقہ اگر ہو، اتنی زیادہ ہنسی آ رہی ہے، تو نماز ٹوٹتی. پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے کہ جو میں پچھلی دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہ خبردار ہاتھ نہ باندھنا مسلمان کے لیے سزا وار نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور مجوسیوں کا طریقہ لے کے جائے. لا یحبط الرجل فی صلاته بلاحیتہ، کہا دیکھو سزا وار نہیں ہے کہ حالت نماز میں کوئی آدمی اپنی داڑھی سے کھیلے، کیونکہ یہ چیز اس کی توجہ نماز سے ہٹا لیتی ہے. ایک آدمی نے کہا مولا میں نماز پڑھ رہا ہوں، عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں، جانور بھی گزر رہے ہیں. فرمایا ان الصلاۃ لا یقطعها شیء، ان میں سے کوئی چیز نماز کو غلط نہیں کرتی. ولیکن اس کی ذمہ داری کہ جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ سے بچے. جب یہ جملہ آ جائے کہ نماز باطل نہیں ہے مگر بچوں بھی، اس کو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ باطل تو نہیں ہے لیکن بچنے کا بھی حکم دیا. اچھا اس کے بعد میں اور حدیثیں چھوڑے دے رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور مجھے کچھ مسئلے خود سے بیان کرنا. روزہ، روزے کی بات آ رہی، پرچاند ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، یہ جھگڑا آج کا نہیں، 1400 سال پرانا جھگڑا ہے، مگر اسے جھگڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بھی زندگی کا حصہ. امام نے فرمایا سم لے رویا و افطر لے رویا، دیکھو جب نظر آئے چاند تب روزہ رکھو، جب نظر آئے تو روزے رکھنا بند کر، شعبان اور رمضان کا چاند. اور ایاک و شک، خبردار شک پر عمل نہ کرنا، وزن گمان پہ بھی عمل نہ کرنا. وَإِنْ خُفِيَ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، اب اگر تمہیں چاند نظر نہیں آیا شعبان، فَأَتِمُّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ 30، تو پہلے مہینے کو 30 مانا. ضرورت کیا ہے اپنے آپ کو جھنجھٹ میں ڈالنے؟ مولا چاند دیکھا، دو عادلوں نے دیکھا مگر عورتیں. فرمایا لا تجوز شہادۃ النساء فی رؤیۃ الہلال، چاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں. مولا وہ جو آپ نے کہا کہ اگر شک ہو جائے تو شعبان 30 دن کا کرو، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا لیا نسوم یومن من شعبان، میں شعبان کے ایک دن روزہ رکھوں، آپ کو یہ مجھے زیادہ پسند، الا ان افضل یومن من شہر رمضان، بجائے اس کے کہ رمضان کے ایک دن میں کھانا پیتا جائے، کھانا پینا جاری رکھوں. ایک دن اگر روزہ زیادہ ہو گیا شعبان، مولا یہ نہیں کہتے واجب ہے تم پر، کہہ رہے لیکن مجھے یہ زیادہ پسند، بجائے اس کے بعد میں وہ رمضان نکلے پتا چلے میں رمضان میں کھا پی رہا تھا، حرام تو وہ بھی نہیں، پسند کی بات تھی. اب آئیے ایک مسئلہ، آج تو بچہ بھی جانتا، اس زمانے میں بڑا پیچیدہ مسئلہ. مولا ہم روزہ رکھے ہیں اور بیچ میں کچھ کھا لیے، بھولے، اب کیا کریں؟ ٹوٹ گیا روزہ. امام نے عجیب جواب دیا، من صام فنسیا، روزہ رکھا نسیا، بھول گیا روزے، تو عقل و شربا قابل اور شرابا قابل یا پی بھی لے فلا جو باردار. اب اپنا روزہ توڑو نہیں, بھول کے عالم میں کھانا پینا روزہ مت توڑو. اگلا جو انما ہوا رزق رزقہ اللہ, یہ تو ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا. پھل یتم سوم ہو, اپنا روزہ پورا کرو, یعنی ڈبل مزے, روزہ بھی ہے کھانا پینا بھی مل گیا. یہ تو ایک نعمت ہے, ایک برکت ہے, ایک اچھی چیز ہے جو اللہ نے دے دی. یعنی ایسے بھول تو بڑے پیارے ہوتے کہ روزے کا روزہ رہا, کھانے کا کھانا رہا. اب یہ امام کا جملہ میرا بھی نہیں, لیکن انداز دیکھیں, مسائل بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا, ریاضی باتیں بھی ہو رہی, چاند اور سورج کے مسئلے بھی حل کیے جا رہے. مولا روزے کے عالم میں مسواک کر سکتے؟ چھٹے امام سے پوچھا رہے کا کھانا علی اور یوگتا, تو مجھ سے پوچھتے, میرے دادا علی مسواک کرتے. وہ ہوا سائم, جبکہ وہ روزے میں بھی ہوتے, فی اول النہار و فی آخر, روزے کے شروع میں بھی فجر کے بعد اور روزے کے آخر میں بھی مغرب سے پہلے, دونوں وقتوں میں دو مرتبہ بھی روزے کے عالم میں مسواک کیا کرتے. حج کے مسائل بڑے دلچسپ ہیں, لیکن ایک تو وقت بھی اتنا نہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے دقیق ہو جائیں گے جو حج پر نہیں. زکات کے مسائل, مالا کتنی زکات, کاما سخت اس سما آپ سے پکی روش, اگر تمہاری پیداوار بارش کے پانی سے ہے یا جو زمین میں خود بخود بہتا ہے تو زکات ہے دسواں حصہ. وما سقیا بجداتوا فقیہ نصف الرشد, اور اگر پانی لانے میں تمہیں زحمت ہوئی ہے, جانور پہ لاد کے لائے ہو, تو بیسواں حصہ. تم نے زحمت کی ہے تو اللہ زکات کم کر دیتا ہے, اور اگر تم نے کوئی زحمت نہیں, گھر بیٹھے پانی مل گیا, تو زکات ڈبل کر دیتا. اور بھی کہیے, میں نے تو فقط ایک آدھ مثال دی, اس لیے کہ لوگ چڑتے اس چیز کی بات. مولا میرے پاس اونٹ ہے, زکات تو واجب, مگر کب زکات؟ کا اذا بلغ ماله خمسا من الابل, جب پانچ اونٹ ہو جائے وہاں سے تمہاری زکات شروع ہوتی. پھر گائے کا مسئلہ ہے, پھر بھینس کا مسئلہ. اس کے بعد خمس کی حدیثیں چھوڑ دیتا ہوں, جہاد کی حدیثیں ہیں چھوڑ دیتا ہوں. پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ جن کو شوق ہے, یہ کتاب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, جا کے خرید. اس کے بعد امر بالمعروف کی حدیثیں, وہ تو خیر فقہ سے دشمنی رکھنے والوں کو بھی شاید یہی چکر زیادہ پسند, لڑو مرو قربانی دو معاشرہ بدلو, یہ تو متفقہ ہو گئے. تولا اور تمرا کی حدیث, پہلی حدیث وہ جو میں نے پچھلے ہفتے پڑھی, فرمایا کہ یہ بھی ایک چیز ہے نا فروع دین نماز کی طرح, الان انت عوض, تو اس وقت کانا ایمان تاما و ایمان تبصر, یا بالکل اندھا بن جا یا دونوں آنکھوں والا بن جا. جس نے کہا مولا آپ سے بھی محبت ہے آپ کے دشمن سے, مگر تولا جب یہ لفظ لوگوں نے بہت سنا تو سمجھے خط محبت کا نام تولا. فرمایا محبت کا نام تولا, لیکن من احب بنا فل یامل بے عمل لینا, اور جو محبت کرتا ہے وہ ہمارے عمل کے مطابق عمل کرتا. دو جمع دو چار ایک حساب کا سوال بنائی. تولا کا مطلب ہے محبت, اور محبت کا مطلب ہے ویسا عمل جیسا علی کا عمل کا. یہ بھی میرے مولا کی حدیث اور کتاب تولا کی آخری حدیث, دو جمع دو چار نتیجہ نکلا, تولا کا مطلب ہے علی جیسا عمل. دیکھیں کتنا ہمارا ذہن وسیع کر رہا ہے. مولا اب نماز روزے سے ہٹ کے کچھ دنیا میں آئے, مولا کوئی کام کرنا ہے, کیا کام کرے؟ فرمایا کہ تو اقرض التجارہ, اگر چوائس آدمی کے ہاتھ میں تو بزنس یعنی تجارت کو اختیار کرو. وَإِنَّ فِيهَا غِنَاكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, تم بے نیاز ہو جاؤ گے اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں. اچھا مولا ہم جا رہے ہیں تجارت کرنے, روک لیا, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کارادر کی گلیوں اور سولجر بازار کے کوچوں نے تمہیں بیٹھا دیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا تجارت کر رہے ہیں, آپ نے سوچا تجارت کریں نہیں. وہ حق الفق ثم المتجر, وہ حق, ارے وہ ہو تیرے حال پر, الفق ثم المتجر, پہلے فق سیکھو پھر جا کے تجارت کرو. یہ جا کے لفظ تجارت سنتے ہی دوڑ پڑ, پہلے فق پھر تجارت. وَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى, جو خرید و فروخت کرتا ہے, وَلَمْ يَصَلْ عَنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ, اور حلال و حرام کے بارے میں سوال نہیں کرتا, ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سود سے بچے. پھر قدم پھر ربا تم مر پتا ہو, یہ سود میں پڑے گا پھر پڑے گا پھر پڑے گا. مولا کیا کریں, کچھ آپ ہی بتا دیجیے. کیا سنو, بائع الخبیثات و مشتر بہا مشتری پھر اس میں سیوا, خبردار خبیث اور نجیس چیزیں نہ خریدنا نہ بیچنا, پابندی ہے نجیس چیزیں نہیں بیچ سکتے. لیکن مولا ایسی نجس چیز ہے بہت بڑی، اس کی مقدار کیا کرے پھر سے اللہ. اچھا سنو، یبی ہو لمن یعملہ الصابون، مثلا چربی کا ٹینک تھا یا تیل کا ٹینک تھا نجس ہو گیا، امام نے کہا خبردار دیکھ نہیں سکتے، اتنا نقصان کا اس کے ہاتھ دیکھ دو جو اس سے صابن بنا، اس لیے کہ نجاست کھانا پینا حرام. اگر صابن بنایا، صابن بدن پہ لگایا، پھر پانی ڈالیں گے پاک ہو جائے. لیکن یہ چالاکیاں نعوذ باللہ، جس کو اگر چالاکی کہتے ہیں لوگ، مستحدین کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ امام علی کے کلام کو فتوے کی شکل میں ڈھال کے بیچ دیا. مولا بچ گئے نا جس چیزوں، تاکہ یہ بھی یاد رکھو منقو حرام غذا میں شامل ہے سبن المیتا، یعنی روزی حرام روزی، سبن المیتا مردار نہ بیچنا، گھر کتا نہ بیچنا، خنزیر نہ بیچنا. لیکن فوراً کا البتہ لا باسا کلبس ہے، شکاری کتے میں کوئی حرج نہیں ہو بیچ سکتے. سمن شطرنج اور خبردار شطرنج نہ بیچنا. مولا میں نے اپنا غلام بیچ دیا، راوی کہتا. امام نے کہا کیسے بیچا تمہارا غلام تو بھاگ گیا. کیا مولا مگر خریدنے والا مل گیا تھا، بھاگ گیا بھاگ گیا میں خریدتا ہوں. لا یجوز بیع الابتلاء، خبردار جس چیز کا قبضہ نہیں دے سکتے ہو بیچنے کا حق نہیں، سامنے والا خریدنے میں بھی راضی ہے تمہیں حق نہیں، وہ اپنا پیسہ پھینک رہا ہے اور تم ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہے. لیکن باقاعدہ یہ سارے مسئلے امام، اور یہ دیکھیے کہ بالکل اول امامت میں سارے اصول طے ہوئے. ایک آدمی نے آ کر کہا مولا میرے پاس ایک تالاب ہے جس میں مچھلیاں میں نے پالی، اور میرے پاس بکریاں ہیں دودھ دیتی، میں نے بکری تو نہیں بیچی. ایک ٹھیکیدار مل گیا، اس نے کہا اس بکریوں کا دودھ تمہارا ہے، روزانہ لے جاؤ 1000 روپے مہینہ مثلا. تالاب نہیں بیچا تھا، اس کی مچھلیاں جتنی ہو سب تم لے جاؤ. امام نے کہا تھا کلو لا یجو، یہ کیا میرے سامنے آ کے بزنس کر رہا سب جائے نہ جائے، ہاں تھا کلو لا یجو یہ سب حرام. مولا مچھلی بیچنا حرام ہے، مولا دودھ بیچنا حرام ہے. کہا نہیں، انہ مجھول غیر معروف، تمہیں کیا پتا کہ ایک بکری کے گھر میں کتنا دودھ اترتا ہے، کس چیز سے پیسے دیے. ایک دن 10 کلو ہوا، ایک دن 5 کلو ہوا، ایک دن 7 کلو، یقل لو یقصر، کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا. صرف وہی چیز بیچی جا سکتی ہے جس میں مقدار طے شدہ ہو، یہ 1000 روپے پر اس نے کتنا دودھ یا کتنی مچھلیاں خریدی. یہ تو نہیں چلے گا نا کہ ہماری قسمت، ہم خریدتے ہیں زیادہ مل گیا فائدہ ہے، کم ہو گیا نقصان. قسمت آزمانا ہے تو اس کے لیے جوئے کا راستہ کھلا ہے، مگر تجارت کے اندر قسمت لے لینا. البتہ جوئے کا راستہ بھی بند ہے، مگر شیطان نے تو کھول کے رکھا. مالا اچھا جس میں آگے کچھ مسئلے سود کے، وہ بڑے دقیق مسئلے ہیں، لیکن اہم ہے، پڑھ لیجیے گا کتاب کا ایک ذرا آپ کو اندازہ تو ہو گئے. مولا ابھی آپ نے کہا تھا دیکھیں لوگ سوال سے سوال کر رہے ہیں، بازاروں اور گلی کوچوں میں بیٹھ کر فقہ میں اعتراض الگ کیے، کلام امام کو سن کر پھر سمجھو فقہ کیا. مولا ابھی آپ نے کہا تھا تم نے غلام کیسے بیچا، وہ تو بھاگا ہوا ہے، تم قبضہ ہی نہیں دے سکتے. تو مولا ہمارے یہاں تو یہ ہوتا کہ ابھی ہمارا کھیت یا باغ ہے اس میں آم نہیں آئے، ہم پورا کھیت اس سال کے لیے ٹھیکے پہ دے دیتے. فرمایا لا باسا فی اس طرح ایڈوانس دے، البتہ ایڈوانس کی دو قسم ہے، ایک میں ہم نے چیز لے لی کہا پیسے بعد میں دیں گے، وہ نہیں، ایک میں پیمنٹ ابھی کر دی چیز بعد، کہا لا باسا کوئی حرج نہیں، بے قیرن معلوم الا اجل معلوم، اگر وزن بھی پتا ہے مدت بھی پتا. لا یسلم یہ مت کرنا کہ قسمت پہ چھوڑ دو، بلکہ طے ہونا چاہیے کہ اس باغ میں ہر سال کتنے آم آتے ہیں، ایسا نہیں کہ قسمت ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہے زیادہ. یہ مولا کے جملے میں رہے جملہ بھی نہیں. مولا ہم نے ایک آدمی کو پیسے دے دیے، اس نے کہا تھا 6 مہینے بعد مال کی ڈلیوری دوں گا، نہیں دے پایا. تو آپ جو ہم نے 1 لاکھ دیے تھے، ہم 1 لاکھ کیوں دے، 6 مہینے ہمارا پیسہ پھنسا رہا، ہم 1.25 لاکھ لینا چاہتے ہیں. خبردار حدیث آ رہی، منیش ترا تعام اور الفن الا اجل، کوئی آدمی ایک چیز ایک مدت کے لیے خریدے، یعنی میں 6 مہینے بعد دوں گا، فإن لم یجد شرط، پھر وہ اپنی شرط پوری نہ کر پائے، فرمایا فلا یاقوت الا راسو مالو، جب وہ واپس لے گا تو صرف جتنے پیسے دیے اتنے لے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاکھ میں بینک میں رکھتا 6 مہینے میں 1.25 لاکھ ہو جاتا، نہیں. اگر یہ غلطی بھی سامنے والے کی، اس کا وعدہ تھا 6 مہینے بعد چیز دوں گا، نہیں دے پا رہا، تو پھر بھی فقط اپنا مال لے سکتے ہو. مولا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانس کچھ پیسے لیتے ہیں، امام نے فرمایا لا یجوز العربون. کان کھڑے ہوئے آپ کے اس لیے کے لیے عمرے اور حج میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عربون. عربون مانے جو پیسہ بیانہ دیا جاتا. فرماتے ہیں بیانہ جائز نہیں الا یکون من الثمن, مگر یہ کہ اس کو چیز کی قیمت میں ایڈجسٹ کرو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز 10 لاکھ کی ہے بیانے کے 2 لاکھ الگ سے دو. نہیں, 10 لاکھ کی چیز میں سے کہہ سکتے ہو کہ اس کے 2 لاکھ ابھی دے دو, 8 لاکھ بعد میں دے دو. اچھا, اس کے بعد امانت کے مسئلے چھوڑ دیجیے, وصیت کے مسئلے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, اگر کہ اس پر غالباً دشمنان فقہ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. فرماتے ہیں مولا, ساری حدیثیں مولا کی ہیں, اول ما یبدا من الترکۃ المیت بعد الکفن, میت کے ترکے میں ابتدا ہوتی ہے کفن کے بعد, الدین مالی قرض, ثم الوصیہ پھر اس کی وصیت, ثم الميراث پھر میراث. یہ تو فقط اس لیے میں نے پڑھا کہ ایک مسئلہ موضوع سے ہٹ کے بھی آ جائے. موضوع ہمارا کیا, پھر یاد دلا دوں, موضوع ہمارا ہے فقہ دشمن لوگوں کے مراجع پر اعتراضات, جن مسائل کے ذریعے اعتراض ہوتے ہیں فقط وہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں. مولا, کیا کتے کے ذریعے شکار جائز؟ جو کتا نجس العین ہے جا کے شکار کو پکڑے. فرمایا ما امسکت الکلاب المعلمہ اکل, جسے شکاری کتے پکڑ لے چاہے اس کو وہ مار بھی دے, مرا وہ ملے, پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال. مولا, ہمارے علاقوں میں بعض شاہین عقاب کے ذریعے بھی شکار ہوتا, چھوڑ دیتے وہ کبوتر یا چڑیا پکڑ کے لاتا. فرماتے ہیں خبردار, وہ کتے کا مسئلہ قیاس نہ کرنا. جو شکار ما اخذ البازی و صفر, جو شکار عقاب کرتا ہے یا باز کرتا ہے, فلا تاکل من, یہ نہیں کھا سکتے, سوائے اس کے کہ جب تمہارے پاس وہ آئے تو زندہ ہو اور تم چار رگے کاٹ کے اس کو دبا کر. کتے کے علاوہ دوسرے جانور جو شکار کر کے لاتے, عرب شیخوں کے بارے میں تو بہت ہی مشہور, مگر وہ پرندہ اگر کبوتر کو زندہ پکڑ کے لایا ہم نے دبا کیا تو حلال, یعنی وہ پرندہ نہ لاتا ویسے ہی کبوتر کا جو حکم. شکاری کتے نے اگر بکری پکڑ کے ہرن پکڑ کے اس کو مار بھی دیا تب بھی وہ حلال. میرا مولا فرق بتا رہا ہے, اس کے بعد 4-5 حدیثیں بہت دلچسپ, لیکن ہم دلچسپ حدیثیں نہیں پڑھ رہے, ہم متنازعہ مسائل کی حدیثیں پڑھ رہے. مولا, مجھے بہت شوق ہے مچھلی کھانے کا, اگر ہم ہوتے تو کہتے مولا کولیسٹرول لیول بہت ہائی ہو چکا ہے اس لیے مچھلی کھانے پہ مجبور. اللہ خبردار, لا تاکلوا ولا تبیعوا, نہ کھانا نہ بیچنا, ما لم یکن لہو قشر, جب تک اس پہ چھلکا نظر نہ آ جائے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اچھا خیر, آخری حدیث سنی, اور بہت ساری حدیث. کہا خبردار, بکری نہ کھانا جس نے سور کا دودھ پلا. خبردار, مرغی نہ کھانا اگر وہ انسانی پیخانے کی آتی. یہ ہے آپ کے مراجع جو پیشاب و پیخانے کی بات کرتے ہیں, یہ ہے ہمارا امام معصوم جس کے نام پہ ہماری جان قربان, جو پیشاب و پیخانے کے مسئلے بتا رہا. کہا کہ جس وقت جانور انسانی پیخانہ کھائے تو حرام ہو جاتا. اس کے بعد الدجاجت الجلالہ لا یوکل لہا محاط ثلاثہ یوم, اگر مرغی نہ جا کر کھانے لگی تو 3 دن اس کو قید رکھ کے حلال غذا دو, پھر کھا سکتے. اور اگر بطخ ہے تو 5 دن, اور اگر بکری ہے تو 7-10 دن, اور اگر اونٹ ہے تو 40 دن. مگر ہر ایک کے ساتھ ایک لفظ کہا جو میں نے نہیں کہا. اگر پیخانہ کھانے والی مرغی, پیخانہ کھانے والی بطخ, پیخانہ کھانے والی بکری, اور پیخانہ کھانے والا اونٹ ہے 40 دن. اور اسی پہ میں آج کا سبق, آج کا درس اختتام کو پہنچاؤں. درس بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ لفظ پیخانہ پہ جا کے یہ ہمارا آج کا درس مکمل. لیکن اگر آپ حضرات کے اطراف میں ایسے لوگ نہیں تو فی الحال آپ خوش قسمت, مگر خوش قسمت آدمی کے بدقسمت بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور اگر واقعا آپ کے اطراف میں وہ لوگ, تو سمجھائیے یا کم از کم خود سمجھ کہ بہرحال یہ اسلامی نظام حیات کا اتنا اہم حصہ کہ مولا کائنات جیسا فقیر ممبر سلونی اور باب مدینہ العشق معلم ما یکون ما کانا و ما یکون, معلم کتاب و حکمت, مگر وہ بھی پیشاب پیخانہ ریا غسل جنابات اختلاف, وہاں سے لے پھر حکومت اسلامی کا قیام, کافروں سے جہاد, آسمان چاند اور ستاروں کا علم وہ سب دے رہا, مگر علی کی زندگی کو محدود بھی نہ کرے اور یہ خیال بھی کرے کہ جو چیز جتنی زیادہ پیش آتی ہے اس میں زیادہ مسئلے بتائے. چاند اور ستاروں کا مسئلہ میں پیش نہیں آ رہا, وہ فقط علم بڑھانے کے لیے دو جملے آئے, اور پیشاب اور پیخانے کے مسئلے دن میں دس دفعہ پیش آ رہے ہیں تو آپ نے بار بار حدیثیں سنی, اور یہ شمع برابر بھی نہیں ان حدیثوں کا جو خود اردو کتاب میں چھپی ہے. عربی میں تو پورے فقہ علی کے نام تقریباً اتنی موٹی ایک کتاب چھپی, کیسے سارے مجبور ہیں لیکن غالباً اب تو سب کے کیسے بھی ختم ہو گئے, تو اتنی موٹی کتاب چھپی مولا نے علم فقہ کی اہمیت بتائی سنا دی. قرآن کی جن دو آیتوں سے آج کی بات شروع ہوئی تھی انہی کے ترجمے میں بات ختم کرو. 13 رجب کی مناسبت آج 21 رجب کو بھی چلی. علی اور علم فقہ بنیاد بھی رکھی, اصولی مسئلے بھی بتائے, کلی مسئلے بھی بتائے اور جزوی مسئلے بھی. اذا جاءکم فاسق بنبع فتبین, اے صاحبان ایمان جو فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لا, یقین نہ کر لینا کہ صحیح کہہ رہا. فاسق و فاجر خالی داڑھی منڈے کو نہیں کہتے, وہ داڑھی رکھنے والا بھی فاسق و فاجر جو کسی مرضی عالی قدر کی شان میں گستاخی کر رہا. اور لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم, جو تم یہ نہیں کرتے ہو کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو بھیجو, نہیں جیسا فقہ ہو پھر دین, تاکہ وہ علم فقہ حاصل کر کے حاصل کرے علم فقہ. قرآن مذمت کر رہا ہے, بس سن دے رو قوم ہو اور واپس آ کر بھی کمرے میں دبکے نہ بیٹھ جائیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کو ڈرائیں اذا رجعوا الیہ, البتہ لاج لہم یا ضرور شاید قوم ڈر جائے. یہ مت دیکھو کہ قوم ڈر رہی ہے کہ نہیں ڈر رہی, تم اپنا فریضہ ادا کرو. اگر کہ قرآن ان کے بارے میں کہا جو علم فقہ سیکھ کے آئے, اور میں ابھی بالکل ابتدائی علم فقہ کا طالب علم, لیکن الحمدللہ آج یہ فریضہ اس حوالے سے ادا ہوا. انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ موضوع تو اب نہیں رہے گا. پہلا اعلان تھا کہ مولا علی کے حوالے سے رجب کے سارے درس ہو جائیں, لیکن اگلا درس عین میں 28 رجب کو واقع ہو رہا, جہاد حسین اس انداز سے تو نہیں جیسا آپ امر بالمعروف میں سنتے ہیں, لیکن ایک اور حوالے سے. اور پھر گھر کی آج بہت مسئلے آ گئے, لیکن اکثر لوگوں کے لیے بہرحال پرانے مسئلے کی تکرار, چنانچہ آئندہ ذرا مسائل کا وقت بڑھا دیا جائے گا. آدھے گھنٹے تقریر ہوگی, 1 گھنٹے مسائل. آج میں آپ سے اس لیے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ درس 5 منٹ اور دیر سے ختم ہو, اور اس لیے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ آج پتا نہیں چھو کسان ثواب کی مجلس سے کچھ دیا تھا, چنانچہ میں ویسے ہی جب نہ بھی ہو مجلس کو اجرت میں ہوتا ہوں, آج یقیناً اجرت میں ہوں, جاتے جاتے ہم اور آپ اس ثواب کو حاصل کر لیں جو اہل بیت کی بارگاہ میں بہترین تحفہ مانا گیا ہے, یعنی باواز ملک درود محمد والے محمد.